الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع ولقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حضور سیدی و آقائی و ملجائی و مولائی حضور مخدوم عالم سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کے ارشادات عالیہ اور نصائح بالغہ اور آپ کے ملفوظات جمیلہ کا مبارک گلدستہ مجموعہ معتبر و مستند شعراء آفاق مجموعہ لطائف اشرفیہ شریف کے اسباق کا سلسلہ جاری رہا اور گزشتہ درس تصوف کے عنوان سے حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ نے اہل ایمان کے مزاج ان کا یقین اور اللہ رب العالمین میں کی بارگاہ میں ان کی منزلت کے تین درجے ذکر کیے تھے اور بڑی جامعیت کے ساتھ کہ جس میں یقیناً بہت غور و خوض کرنے کے بعد بھی کوئی سقم نظر نہیں آتا اتنی بنیادی بات ذکر فرمائی کہ اہل ایمان کے تین درجوں میں ان کی صلاحیت ان کی استعداد ان کی قابلیت اور ان کی اہلیت کے اعتبار سے تین حصوں میں اہل ایمان کو منقسم کیا ہے تاکہ اہل اللہ اور واصل اللہ اللہ کے خاص ولیوں کا مرتبہ اور مقام پتا چلے اور وہ جس مقام اور جس منزلت پر پہنچتے ہیں وہ بالتدریج اور درجہ بدرجہ جو راہیں ہیں اس کو حضرت مخدوم سمنانی نے بڑے کمال عرفان کے ساتھ آپ نے ذکر کیا، جس سے ایک طالب علم اس بات کا اندازہ ضرور لگا سکتا ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی کی نظر شریعت کے بنیادی اصول پر کس قدر گہری ہے کہ باریک سے باریک مسائل کو آپ قرآن و سنت کا جامع پہنا کر اس حقیقی فلسفے کو یقین کی باری تک لے جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کئی جگہ پر، اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے وہاں صرف ہوتا یہ ہے کہ ہم نے علماء اور پیر یہ بانٹ دیے الگ الگ، اس لیے یہ درجہ جو ہم نے الگ الگ کر دیا اس وجہ سے بھی کچھ جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یقیناً ایران نظام کون ان جیسی شخصیت، مخدوم سمنانی جیسی شخصیت، یقیناً ان کی عبقریت، ان کی آفاقیت علماء الظواہر سے بہت اوپر ہے، کتاب کو مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والوں سے بہت اوپر ہے، لیکن وہ خود اس سے معطل نہیں ہوئے۔ اگر ایک عالم دین درس قرآن دیتا ہے یا فقہ پڑھاتا ہے یا حدیث پڑھاتا ہے اور یہ حضرات جو اس منزلت پر موجود ہیں تو یہ فقہ سے معطل نہیں ہوئے، یہ عقیدے سے معطل نہیں ہوئے کہ کہا جائے گی کچھ لوگ سوچتے کہ مخدوم سمنانی نے ایسی بات کر دی تو بڑا علمی نقطہ ہے۔ تو میں نے کہا تمہاری سوچ کا خطرہ ہے نا یہ، تو کہ تم سمجھتے ہو کہ جو ولی ہو جاتا ہے اس کو قرآن و سنت سے کیا تعلق، پھر یہ جو مزاج عوام میں بن گیا قرآن و سنت سے ان کو کیا تعلق، وہ تو بھنگڑے ہوں، شور شرابے ہوں، کرامتوں کا ظہور ہوتا رہے، ایک مزاج بنا لیا ہے۔ جبکہ اہل اللہ وہ ہیں جنہیں قرآن اپنا حقیقی فیض عطا فرماتا ہے، اور نبی پاک کی شریعت جنہیں حقیقی فیض عطا فرماتی ہے، اور جو لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ حضور کی نگاہ کرم سے اس قدر غواص ہو جاتے ہیں، تیراک ہو جاتے ہیں کہ اس قرآن کی آیات کے نیچے جو علوم کے سمندر بہ رہے ہیں اور ان سمندروں میں جو جواہرات ہیں، جو نگینے ہیں، جو قیمتی زیورات ہیں، ہر شخص نہ اس میں ڈبکی مار سکتا ہے، نہ چھلانگ لگا سکتا ہے، نہ تیراکی کر سکتا ہے، ان کو اللہ رب العالمین علم کے فن میں تیراک اور غواص بنا دیتا ہے کہ یہ پھر ان آیات کے مضامین میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جواہرات نکال کر عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے غوطہ لگایا اور غرق ہو گئے، ان کو اللہ وہ کلام عطا فرماتا ہے کہ یہ غوطہ زن ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ نکل کر باہر آتے ہیں۔ تو علم حقیقی طور پر سرکار کی نیابت میں اور سرکار کی صلوات و سلام کی محبت اور سچی اطاعت کے اندر اللہ رب العالمین انہیں عرفان قرآن، انہیں مزاج قرآن، انہیں مقصود قرآن، انہیں مطلوب قرآن، انہیں غرض قرآن اور انہیں حاصل قرآن اللہ یہ علم عطا فرما دیتا ہے کہ قرآن کی آیت کا جو مقصود تھا، جو قرآن دینا چاہتا تھا، وہ اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً یہ اہل اللہ قرآن کے بہت بڑے مفسر ہوتے ہیں، یہ حدیث کے بہت بڑے محدث ہوتے ہیں، میں نے کئی درس اس پہ پیش کیے ہیں، اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ ہوتے ہیں۔ بہت سے آدمی کو دیکھ لیں آپ کہ بیک وقت چاروں فقہ پر آپ کو مکمل دسترس ہے، اور کس کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، برملا آپ کے مجمع میں اگر کوئی حنفی سوال کرتا ہے تو اس کے امام کے قول کو بصورۃ سند کے جواب دیتے ہیں، کوئی حنبلی کرتا ہے تو فوراً ادھر سے مراجعت کر کے اس کے دلیل جواب دینے کے بعد اس کے امام کے قول کو نقل کرتے ہیں، کوئی مالکی کرتا ہے تو اس کا جواب اس کے فقہ کے مطابق دے کر اس کے فقہ میں جو اس کے اصول ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں، یعنی چاروں فقہ پر بیک وقت فتویٰ دیتے ہیں، اور عام مقلد نہیں بلکہ مجتہد فی المسائل کے درجے پر پہنچتے ہیں۔ حضرت بابا فرید کو دیکھیے آپ، وہ مائنات شیخ الحدیث تھے، لوگ دور دراز سے ان کے درس حدیث میں آتے۔ سیدنا داتا علی حجویری کے علم کی تبحر کو دیکھنا ہے تو کشف المحجوب شریف دیکھیں آپ، کہ پوری ایک لائبریری اس ایک کتاب کے اندر آپ نے جمع کر دی ہے، بڑی بڑی باریکیاں، سیرت، قرآن، تفسیر، تاریخ، ادبیات، تصوف، اخلاق، وہ تمام علوم جو اب پڑھے پڑھائے جانے تو دور کنار اس کو سمجھتا بھی کوئی نہیں ہے، اس کو ایسا سمجھا دیا ہے کہ نااہل آدمی بھی اس سے ماہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ علوم اللہ رب العالمین نے ان اولیاء کاملین کو عطا فرمایا ہے، اور وہ یقیناً قرآن و سنت، کیونکہ ولی ہوتا وہ ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اور اللہ کی معرفت کا واحد ذریعہ قرآن و سنت ہے۔ وہ قرآن و سنت اللہ کی جانب سے حرام و حلال، اللہ کی جانب سے اس کی مرضی اور غضب، اللہ کی جانب سے اس کے انتخاب و رد کے تقاضوں کو وہ قرآن سے سمجھتا ہے، اور پھر یقین کی وادی میں داخل ہو کر ان تمام کمال کو حاصل کرتا ہے۔ اس مضمون کو ذہن میں رکھیے جو بات میں آگے لانا چاہ رہا ہوں۔ مقدوم سمنانی نے کمال کیا یہاں پر، اور آپ وہ کہتے ہیں یہ صوفی کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ایک بات ہمارے وہاں یہ بھی ہوتے کہتے ہیں یہ تو مولویوں کے، تو مناظر شیعوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، وابیوں کے ساتھ، یہ تو مولویوں کے کام ہوتے ہیں، صوفی یہ کام نہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے جاؤ اللہ تم بخشے، میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، جھوٹے ہو، کذاب ہو، توبہ کرو، اہل اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو تم۔ ان کی کتابیں موجود ہیں کہ وہ تصوف کے ماہر تھے، تو تصوف اگر عمل کا نام ہے تو عمل بغیر عقیدے کے مقبول ہی نہیں ہے، عمل بغیر عقیدے کے مقبول ہی نہیں ہے۔ وہ اہل اللہ اصلا اپنے عمل سے ولی نہیں بنے، اپنے عقیدے کے تسلف سے بنے، اپنے عقیدے کی پختگی سے بنے، اپنے عقیدے کے مزاج سے بنے۔ ان کے عمل میں جو رس آیا ہے وہ عقیدے سے آیا ہے، اور عقیدہ نہ ہو ایسا تو سادھو سنیاسی بن جاتا ہے، یوگا کرتا ہے، روح کو تناؤ کرتا ہے، شیاطین کو مسخر کرتا ہے، شیاطین اسے غیب کی خبریں جھوٹ ملا کر دے دیتے ہیں۔ سادھو سامنے ایسی روحوں کی جو ایک مشق ہے جس کو سائنس بھی مانتی ہے، اور داتا صاحب نے لکھا ہے، مخدوم پاک نے بھی اس میں لکھا، آگے آئیں گے ساری چیزیں، اور سادھو کے اس منتر اور شنتر کا سوام کا جنازہ نکالا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ ان کو دیکھیے آپ، تو وہاں پر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ صوفی یہ نہیں کہ جو صرف اپنی روح کو جلا دیتا ہے، روح کو تو جلا سادھو بھی دے دیتا ہے، سانسوں کی ایکسرسائز کر کے اپنے جسم کو لطیف کرتا ہے، اور یقین وہ اس درجے تک پہنچتا ضرور ہے کہ جس سے اسے کوئی اشارے مل رہے ہوتے ہیں لیکن شر کے ملتے ہیں۔ تو روح کو تو ایک کافر بھی عملی ایکسرسائز کے ذریعے کسی مقام پر پہنچاتا ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ اصل ولایت یہ ہے کہ روح کی اصل غذا جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اہل اللہ عقیدے میں پختے ہوتے ہیں، اور روح کو صرف سانسوں سے نہیں بڑھاتے بلکہ اس کو عقیدے کا شربت پلا کر زندہ کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے کی روح ان کے اس روح میں داخل ہوتی ہے، اور اس روح کو لطیف کرتی ہے مزید وہ عقیدے کی روح۔ لہذا جو عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے وہ ولی کامل ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میں نے کہا پھر کوئی شیطان ہوتا ہے کیا؟ مذہب نہیں ہوتا یہ کون سی بات ہے؟ وہ صوفی نہ ہندو ہوتا نہ مسلمان ہوتا، میں نے کہا آپ بتائیے پھر کون ہوتا ہے؟ کہ جی صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ کہنے کہ آپ کیسی بات کریں، خواجہ صاحب تو بس کافر نہیں آئے؟ تو میں نے کہا خواجہ صاحب نے کہا کہ رام کے منتر کو جائز کر دیا تھا، معاذ اللہ، اگر کافر ان کے پاس آ کر بیٹھے تو کیا مطلب انہوں نے مندروں میں جانا جائز کر دیا تھا؟ کافر ان کے پاس آ کر بیٹھے ضرور، ان کے علاج، صوفیہ کے علاج اور معالجے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ ان کے پاس مسلمان بھی بیٹھتا ہے، ہندو بھی بیٹھتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہندو اگر ان کے پاس بیٹھے تو وہ ہندو سے عاشق ہو جاتے ہیں، یہ ہندو کے عقیدے سے متاثر ہو جاتے ہیں، یا اس کے عقیدے کی بنا پر اس سے پیار کرتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس پر غلاظتیں پڑ گئی ہے، تو لہذا بندہ ہونے کے حوالے سے پیار کرتے ہیں اور غلاظت اس سے ہٹا کر حضور کو امتی بنا دیتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر بعض لوگوں کو غلطی لگتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی صوفیہ کے مجلس میں تو ہندو بھی بیٹھتے ہیں، مسلمان بھی بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی مخدوم صاحب کو پڑھ رہا ہوں میں آگے، اور میں بتاتا ہوں تم کو کہ اولیاء کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ تو تین لوگوں میں، تین جماعت میں حضرت مخدوم سمنانی نے ذکر کیا، اور مترجم نے اس کا ترجمہ اس انداز میں کیا کہ اس امت کے محقق تین قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، دل سے اس پر یقین کیا، زبان سے اس کا اقرار کیا، وہ لوگ ہم جیسے عام لوگ۔ پھر دوسرا درجہ وہ جو اہل نظر علماء ہیں، جو پھر ان دلائل میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، جس کا غور لگ جاتا ہے وہ دوسرے سے بلند ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے رب العالمین نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم کہ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے تم میں پھر وہ درجے ان کے بلند کرتا ہے. اور اوت العلم درجات, اور اللہ رب العالمین جو ہے تم ایمان والوں میں سے اور ان لوگوں میں جن کو علم عطا ہوا ہے اس کے درجے بلند کرتا ہے. جس کا غور و فکر صحیح نشانے پر لگتا ہے وہ دوسرے سے ممتاز ہو جاتا ہے, وہ اوپر چلا جاتا ہے. تو ایک وہ جو سادہ مسلمان ہے کہ جس نے ایمان لے آیا, میرا باپ مسلمان تھا لہذا میں مسلمان ہوں, ایمان تقلیدی لایا, دیکھم داخی میں ایمان لا رہا ہے, وہ مقبول ہے, رد نہیں ہے, باپ مسلمان تھا لہذا مسلمان کے گھر پیدا ہوا وہ بھی مسلمان ہے, باپ نے نماز پڑھی تو اس نے بھی نماز پڑھ لی, باپ نے کلمہ پڑھا تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. تو یہ ایمان تقلیدی ہے, یہ عام سطح کے لوگ ہوتے ہیں, جنت میں یہ بھی جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جن کا درجہ ہے وہ ایمان تقلیدی سے ایمان تحقیق کی طرف چلتے ہیں, پھر وہ اس میں تحقیق کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, کائنات کے رازوں کو دیکھتے ہیں, قرآن کے ان مضامین پر جہاں پر تفکر اور تدبر اور اس کے عمیق مسائل میں غور و فکر کے جو قرآن نے بات کی وہ پھر اس طرف آتے ہیں, اس علمی صلاحیت کے ساتھ میں غور و فکر کرتے ہیں, لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں, اور ایک مرتبہ ان کے لیے ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین ان کے دل کے پردے ان کے سامنے سے اٹھا دیتا ہے, اور پھر وہ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں جس کے لیے کلمہ تھا, جس کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا, جس کے لیے محمد رسول اللہ پڑھا تھا, اس میں غور کیا, رب نے دیکھا یہ مخلص ہے, یہ کلمہ پڑھتا ہے, نصاب کو قبول کرتا ہے, اور نصاب کو قبول کر کے نصاب کی اہمیت کی وجہ سے اس پر عمل کرتا ہے. پھر رب کریم فرماتا ہے کہ وہ نصاب تو اسے کوئی منزل تک پہنچا ہے نا, فرما جب وہ غور و فکر اس میں کرتا ہے تو پھر ہم پردے ہٹا کر اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں, اور اس سلسلے کو بڑے کمال انداز میں بڑی دانائی کے ساتھ, اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بڑے خوبصورتی سے حضرت مخدوم سمنانی لے کر آئے جو میں نے گزشتہ درس میں پیش کیا اور گفتگو کو سمیٹا, انہوں نے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإيمانهم, کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, عام سطح کے مسلمان, عمل صالح کیا, ایمان کو مضبوط کیا, غور و فکر کر کے اس میں مخلص ہوئے, تو یهدیہم پھر اللہ راستہ کھولتا ہے ان کو, یهدیہم ربهم کھول دیتا ہے اللہ مزید پرواز مقصود تک پہنچنے کے لیے, کیونکہ ایمان لایا اس کا مقصود کیا تھا, اس مطلوب تک پہنچنے کے لیے اس میں غور و فکر کیا, تو رب کریم فرماتا جو ایمان لائے ان الذین آمنوا, جو ایمان لائے, یہ مخدوم صاحب نے کہا یہ پہلا درجہ تھا, وعملوا الصالحات غور و فکر کیا یہ دوسرا درجہ تھا, اور فرمایا اہل اللہ جس پر خود سیدنا مخدوم پاک پرواز کر رہے ہیں, فرمایا کہ یهدیہم ربهم بإيمانهم, اسی ایمان اور عمل کی برکت سے اللہ پھر انہیں منزل مقصود تک پہنچاتا ہے, اور وہ منزل مقصود کیا تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, وہ صدق والی کرسی جو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یہ اہل اللہ کے لیے وہ کرسی ہے جو رب کریم اپنے شایع نشان اپنے سامنے ان کے لیے لگوائے گا. بولیے سبحان اللہ. کوئی صدر کے آگے بیٹھ جائے تو وہ دوراجی میں پھولا پھولا پھرے کہ میں صدر کے ساتھ مل کر آیا ہوں, جبکہ اس سے تو پھر خدا کی بنائے جو آج کل ہے, لیکن بات کی جاتی ایسوں سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ ہم ان سے مل کر آئے ہیں دنیا داری کی بنا پر. تو جو مالک یوم الدین, جو احکم الحاکمین ہے, تو حضرت مخدوم سمنانی نے اس آیت سے استدلال کیا ہے سورہ یونس کی اس آیت سے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ بے شک وہ لوگ امت کے پہلا محقق جو ایمان لایا اور عمل صالح کر کے غور و فکر کیا, غور و فکر میں مخلص ہوا, تو رب کریم نے اپنے فضل سے جسے چاہا اس سے پردے ہٹائے اور وہ پہنچا, یهدیہم اللہ نے پہنچا دیا, یهدیہم ربهم اللہ نے پہنچا دیا اس کو اس منزل مقصود تک, کس کے سبب, بی ایمانہم اس تدبیر کے سبب, وہ جو سبق اس نے پڑھ لیا تھا ایمان کا اس کے سبب اللہ نے اس درجے پر پہنچایا, اور وہ منزل مقصود کیا تھی, وہ منزل مقصود ہے مقعد صدق, صدق والی کرسی, صادقین کی کرسی, وہ کرسی کہاں ہوتی ہے, عند ملیک مقتدر, وہ قدر والے رب کے سامنے ہوتی ہے, اور حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا وہ مقعد صدق, یعنی اس آیت پر میں کہتا ہوں کہ درجن و درس صرف اس آیت پر ہو سکتے ہیں جو مخدوم سمنانی جس مزاج پر اس کو لے کر آئے ہیں, ایک ہی آیت نقل کی, ایسے مضمون اور آیتوں میں بھی ہیں لیکن اس آیت کو لانے میں بھی ایک کمال ہے, اس سے ملتی جلتی سورہ انبیاء میں بھی آیتیں ہیں, دیگر اور صورتوں میں بھی آئے تھے، میں نے غور کیا ہے، تمام آیتوں کو میں نے اپنے سامنے پیپر پہ لکھا ہے اس سے مضمون کے اعتبار سے، اور باقاعدہ قرآن کے ان مضامین سے ملتے جلتے جتنی آیتیں قرآن میں سب کو میں نے دیکھا، یہ آگے عرض کروں گا. لیکن حضرت مخدوم سمنانی نے اسی کو کیوں نقل کیا، یہ بھی آپ کے تبخر علم کا ایک کمال ہے. آپ چاہتے تو لوگ اپنی کتاب کو بڑھانے کے لیے 100 آیتیں لکھ دیتے ہیں، لیکن سیدنا مخدوم سمنانی اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور ولی ہیں تو وہ مقصود کو بیان کرنے کے لیے لاتے ہیں. وہ کہنے لگے جی فلاں آدمی نے 100 صفحے کی کتاب لکھی، وہ کہنے لگے جی شیخ الاسلام نے 6 گھنٹے کی تقریر کی، جو موضوع تھا اس پر 5 منٹ بولا، تقریر میں نے پوری سنی، جو موضوع تھا اس پر 5 منٹ بولا اور 5 گھنٹے اور باقی جتنے منٹ تھے وہ ادھر ادھر سے سب کچھ. وہ کہنے جی سرفراز گکھڑوی نے اہل سنت کے خلاف کتاب لکھی ہے، میں نے دیکھا جی کس مسئلے پر، جس مسئلے پر تھی وہ مسئلہ ایک صفحے پہ لکھا، اب جو اور باقی کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ مقام ہے، حضرت انس بن مالک کا یہ مقام ہے. تو تجھے کوئی صحابہ کے فضائل پہ کتاب لکھنی تھی، تجھے تو اس مضمون پر کتاب لکھنی تھی، لیکن روب ڈالنے کے لیے حجم ہو گیا، ہو اتنی موٹی کتاب لکھی. تو جو موٹی کتاب لکھی تو اس میں جو موضوع تھا وہ تو ایک صفحے کا ہے، اگر واقعی میں موٹی کتاب لکھی تو پھر سارے صفحوں پر وہی بات ہوتی نا، تو پھر تبخر علم آتا. تو یہ مزاج ہے حضرت امام حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کا، کہ ایک ہی آیت نقل کی ہے جو آپ کے موضوع کی مکمل تائید کرتی ہے، اور اس آیت کو بنیاد بنائے ان تمام آیتوں کو سمجھانے کے لیے کہ فرمایا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو اللہ رب العالمین انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا اس ایمان کے ذریعے جو آپ لائے ہیں نیچے سطح کے مسلمان، غور و فکر کر کے اللہ انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا. اور منزل مقصود مومن کے لیے کیا ہے، کہ جنت کا وہ تو ملے گی. فرمایا اصل مومن کے لیے منزل مقصود کیا ہے، فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کسی نے پوچھا حضرت امام جعفر صادق سے کہ یہ مقعد صدق کیا ہے، یہ میں صرف آگے تک لے جانے کے لیے گزشتہ بات یاد دلا رہا ہوں آپ کو، ورنہ گزشتہ درس تصوف آپ سنیں گے تو میں نے تفصیل اس پر گفتگو کی ہے، آگے شاید کی تشریح اور بھی آئے گی. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مقعد صدق، مقعد کہتے ہیں کرسی کو، ایک معنی یہ بھی ہے، اس کا معنی کرسی بھی ہے، شریر بھی ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی ہے، جسم کے اس حصے کو بھی مقعد کہہ دیا جاتا ہے جس کے بل پر انسان بیٹھتا ہے، تو یہ بیٹھنے کے لیے ہے. تو حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا یہ مقعد صدق کیا ہے، فرمایا مقعد صدق جو ہے یہ مکان مدح ہے، یہ تعریف اور توصیف کی ایک کرسی اور ایک جگہ ہے. کہ یہ ہے کہاں، فرمایا عند ملیک المقتدر، یہ رب کریم کے سامنے ہوگی، اور اللہ ان اہل اللہ کو اپنے سامنے شائع نشان بٹھائے گا، اللہ اپنے شائع نشان جلوگر ہوگا، اللہ بیٹھنے سے لئیس کمثلی شے، اس تشبیہ سے پاک ہے. وہ کسی نے نعت کا شعر لکھا، پاس بلایا پاس بٹھایا، میں نے کہا تو دیکھ رہا تھا، بعض لوگوں نے نعت کے شعر پڑھ دینا معراج کے واقعہ، پاس بلایا پاس بٹھایا، وہ شعر پاس بلایا پاس بٹھایا، میں نے کہا یہ کوئی شعر ہے، میں نے کہا کہ کسی انسانوں کا لکھا ہوا کلام پڑھو نا، کسی مومن کا کلام پڑھو، جس کو تمیز ہی نہیں ہے اس کے کلام پڑھتے تم، جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کیا جملے لکھنا ہے، کہ پاس بلایا پاس بٹھایا، تو پاس بٹھایا یہ اللہ کے لیے کہا جائے گا، یہ تو جسمانیت کے عقیدے کی بات ہے. تو لئیس کمثلی شے، اور سنیے میری بات جو میں اب اعلی حضرت نے بھی اس کو لکھا نا، کہ وہ تو حضور کہے کہ وہ تو لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ ہوتا ہے باریکی سے نکل جانا. اب آپ دیکھیے، تو حضرت امام جعفر صادق سے جب پوچھا گیا یہ مقعد صدق کیا ہے، فرمایا اللہ اپنے شاہ نشان جلوگر ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے کرم کے سامنے اور اللہ رب العالمین کی عطا کے سامنے کرسی لگ جائے گی، اس صفت عطا کے، اور اس کے سامنے بیٹھ کر بٹھا کر رب کریم اپنے شاہ نشان جلوگر ہوگا اور پھر اس کی مدح کرے گا کہ او میرے پیارے تو نے فلا وقت حرام چھوڑا تھا میرے لیے، واہ واہ تیری کیا شان ہے، خود توفیق دیے خود نواز رہا ہے اس کو، اے پیارے تو نے فنا وقت کیا جرت کی بات کی تھی میری عزت و شان کو ظاہر کرنے کے لیے، واہ واہ بولیے سبحان اللہ، تو نے میرے حبیب کی ناموس اور میرے دین کی ناموس کے لیے کیا بات کی تھی، اس کی ہر صفت اس کی ہر جرت جو اللہ رب العالمین کے لیے اس نے کیا ہے اس کی تعریف اور توصیف ہوگی، اور حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ یہ ہوگا اتنے میں، کیونکہ وہ تو جنت کی باتیں ہوں گی، وہاں تو دنیا کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، اور وہاں پر تو اللہ کو دیکھنا یقیناً ممکن ہے، یہاں محال ہے نا۔ دنیا میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے تو بالاجماع وہ کافر ہے، کیونکہ سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ خاصہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قیامت سے پہلے، جنت میں جانے سے پہلے سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ سید عالم کے خصائص میں سے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا ہے وہ کافر ہے۔ ہاں، خواب میں اللہ رب العالمین اہل اللہ کو اپنا دیدار کراتا ہے اور دل کا گواہی دیتا ہے صفائی قلب کے اعتبار سے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، جس طرح کہ علامہ شامی نے مقدمے میں لکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا اور آخری دفعہ جب دیدار کیا تو رب کریم کے حضور عرض کی کہ مولا مجھے وہ کلمے سکھا دے کہ جس کو میں پڑھ لوں تو میں جہنم میں نہ جاؤں۔ تو شامی کے مقدمے میں وہ کلمات لکھے ہوئے ہیں کہ فرمایا کہ خواب میں میرے قلب پر اللہ رب العالمین نے وہ کلمات اتارے، پھر آپ نے اپنے تلامذہ حضرت امام محمد امام یوسف کو لکھوایا کہ وہ کلمات ہیں، وہ علامہ شامی نے وہ 4 یا 5 لائن کی کلمات ہیں وہ مقدمہ شامی کے اندر اس کو درج بھی کیا ہے۔ تو اہل اللہ خواب میں دیدار کرتے ہیں تطہیر قلب کے حوالے سے، حضرت امام جعفر صادق کے واقعات میں سے ہیں، دیگر اور اہل اللہ کے واقعات میں سے ہیں، لیکن سر کی آنکھوں سے، عقیدہ سن رہے ہیں نا، سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اس عالم کے اندر اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ سید عالم نے دیکھا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، وہ کوئی بھی ہو بالاجماع وہ کافر ہے۔ یہ ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے، علامہ میر شدیدین جرجانی نے اس کی پوری بحث شرح مواقف کے اندر، دیدار الہی کی بحث کے اندر یہ بڑا زبردست جو ہے وہ جزیہ لکھا ہے اس کلیے کو بنا کر۔ اب سنیے میری بات جو یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ رب کریم اپنے شاعر شان ان کے جلوگر ہوگا اور اس بندے کو بٹھائے گا کہ یہدیہم ربہم بایمانہم، جو مخدوم پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ اس ایمان کی برکت سے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، میں تقریر نہیں کر رہا، میں ان کے کلمات پڑھ کے سنانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں اور اپنے بخت کو میں بہت روشن سمجھ رہا ہوں، اور آپ بھی اسی طرح سوچیے کہ آپ ان کلمات سے سمے نواز ہو رہے ہیں۔ دوسری نمبر مخدوم سمنانی کے قلب منیر پر وارد ہوئے ہیں۔ ایک عام آدمی اپنے ذہن سے سوچتا ہے، ایک پڑھا لکھا اپنے ذہن سے سوچتا ہے، ایک اس فن کا ماہر اپنے ذہن سے سوچتا ہے، ایک اس فن کا امام اپنے ذہن سے سوچتا ہے۔ تو جو امام بات کرے گا وہ نیچے والا ویسا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت مخدوم سمنانی نے جو ایمان کو سمجھا ہے اور عمل کو جو سمجھا ہے اور یہدیہم ربہم کو جو جانا ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ رب کریم کے سامنے شاہ نشان، اور وہاں پر تو دیکھنا ممکن بھی ہے نا، جب بخاری شریف حدیث سرکار نے فرمایا جنتی رب کو دیکھیں گے، بولی سبحان اللہ۔ اس بات کو سبحان اللہ کہنے سے کبھی بخل نہ کیا کریں، اس لیے کہ بزرگوں نے لکھا اور حدیث پاک بھی ہے نا کہ جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میں بھی اس سے ملاقات چاہتا ہوں، اور جو میری ملاقات کو چاہتا ہے تو گناہ اس کے پہاڑ جیسے ہو تو بخش دیتا ہوں، جو مجھے دیکھنے سے بیزار ہے تو میری رحمت اسے عطا کرنے سے بیزار ہے، میں اس کے گناہوں پر گرفت کرتا ہوں۔ اور اللہ سے ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو بندہ موت سے پیار کر لے، کیونکہ موت آئے گی تو رب کا دیدار کرے گا نا۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ، اور ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے نہیں، شوہر نے کبھی غصے میں کہہ دیا اللہ مجھے موت دے، تو بیگم کہتی نہیں یہ کیا بات کر دیا آپ نے، تو بیگم کو کہ چپ کرو یہ حق ہے، یہ کیا ہے حق ہے، کہ نہیں ایسی ایسی باتیں نہ کریں آپ جناب، موت کی بات کرتے ہیں آپ۔ جی موت تو حق ہے، یہ کون سے تازی ڈنڈے کر رہی ہے تو، موت تو حق ہے، موت کو تو بار بار یاد کرنا ہے میرے دوستو، کیونکہ موت کو یاد کرو گے تو اس پرفتن اس ذلیل دنیا میں گزارے کا طریقہ تمہیں آئے گا، اور موت کو بھول جاؤ گے تو یہ دنیا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی، اور موت کو جو یاد رکھتا ہے تو اسے پتا ہو جاتا ہے کہ موت جسے یاد ہے اسے نتیجہ یاد ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، جسے موت یاد ہے اسے نتیجہ یاد ہے کہ حساب کتاب دینا ہے، جسے سب پتا ہے کہ ابھی جا کر دفتر میں فائل پیش کرنی ہے تو پہلے سے بھی صحیح ڈھنگ کا کام کر لے۔ تو لہذا جو پیشی کو اور حاضری کو یاد رکھتا ہے وہ چیزیں یاد رہتی ہے موت سے، تو موت کا ذکر کثرت سے گھر میں بھی کرنا چاہیے، موت کا ذکر کثرت سے اپنی محفلوں میں بھی کرنا چاہیے، خوشی اور طرب کی محفلیں بھی ہوں، چاہے شادیاں کیوں نہ ہو، موت کا ذکر اس میں بھی ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ کیونکہ موت کا ذکر اس خوشی کو منانے میں اعتدال پیدا کرے گا، موت کا ذکر اس نعمت سے استفادہ کرنے میں ایک آپ کے لیے اعتدال کی راہ کو پیش کرے گا. موت یاد رہی تو اسے سب کچھ یاد رہا. اب آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو رب کو دیکھیں گے, تو صحابہ تو دیدار الہی کیسے مشتاق ہیں. بولی سبحان اللہ, کہنے لگے حضور کیسے دیکھیں گے؟ بخاری کتاب الصلات میں فرمایا جیسا چاند چودھویں کا جب آ جاتا ہے تو تم کیسے دیکھتے ہو, آنکھوں کو بیچنا پڑتا ہے. کہنے لگا نہیں, کہو ایسی دیکھ لیتے ہیں. فرمایا ایسی دیکھ لو گے, ایسی دیکھ لو گے, دیکھیں گے سب, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ دیکھیں گے, ان کا دیدار منقطع نہیں ہوگا. سو حضور کے صدقے, کیونکہ سرکار کی مائیت میں یہ اہل اللہ ہوں گے اور حضور سارے جنتیوں کو دیدار کرایا جائے گا, لیکن کسی کو ایک بار, کسی کو دو بار, کسی کو تین بار, کسی کو دس بار. اور جو اس آیت کا مصداق ہو جائے گا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإيمانهم, اس کی نظر اپنے رب کے وجہ کریم سے ہٹے گی نہیں. بولیے سبحان اللہ. اور وہ وجہ کریم اس کے شائن شان ہے جس کو اس نے خود فرمایا, کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہ وجہ متشابہات میں جس معنی پر ہے, جو اس کی ذات ہے, تو رب کریم کے اسی معنی میں جو رب نے بنایا ہے, جو رب کے شائن شان ہے, اسی وجہ کریم پر اس بندے کی نظر لگی رہی. اور حضرت ایک امام جعفر صادق نے فرمایا کہ بس وہی جو وجہ کریم کا دیدار جو سامنے کر رہے ہوں گے وہی مقعد صدق ہوگا, اور وہ رب کریم کا دیدار اسی پابندی کے ساتھ کر رہے ہوں گے, اور اللہ رب العالمین انہیں یہ شرط عطا فرما رہا ہوگا. اور میں نے اس کے تحت بایزید بستامی کا بھی قول پیش کیا تھا کہ جب ان سے کسی مرید نے پوچھا کہ اللہ اپنا دیدار کرائے نہیں تو پھر جنت میں کیا کرو گے, فرمایا جنت میں کیا کریں گے, یہ جنت کی حقارت نہیں ہے, جنت کی تحقیر نہیں کر رہے ہیں. یہ جو درجہ ہے نا علم میں, تفوق میں, غور و فکر میں, یہ عام ایرا غیرا بات نہیں کر رہا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے. وہ جو کہ مجھے جنت نہیں چاہیے تو اس کے بولنے کی اوقات کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جنت کی تحقیر نہیں ہو رہی ہے, یہ جس منصب کے لوگ ہیں ان کے فضائل کے حوالے. یہ باتیں آپ نے نہیں کرنی, یہ باتیں میں نے اور آپ نے نہیں کرنی, لیکن یہ جو مقعد صدق کے شہ سوار ہیں تو جنت خود ان کے پاؤں کو چومتی ہے. پھر جس طرح میں نے کل حدیث پڑھی, پھر یہ ایسے لوگ ہیں کہ پھر یہ ایک دروازے سے نہیں, صدیق اکبر وہ ہے جو ہر دروازے سے بلائے جاتے ہیں, ایک وہ ہے جو جنت کو بلا رہا ہے اور ایک جنت اس کو بلا رہی ہے. تو صدیق اکبر جیسے جو لوگ ہیں وہ ساتوں دروازوں سے بلائے جاتے ہیں. اور میں اس حدیث کو رات کو جانے کے بعد پھر غور و فکر بخاری دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک بات یاد آئی اس میں کہ جنت کے سات دروازے ہیں یا جتنے بھی دروازے ہیں حدیث کے اختلاف کے ساتھ, تو ہر بندہ مختلف دروازوں سے جائے گا. پہلے حساب کتاب ہوگا کیونکہ اس کو تو جہاد کے بارے میں, نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, حقوق العباد کے بارے میں, دیگر معاملات کے بارے میں پوچھنا ہوگا. تو ہر بندہ ہر شعبے میں تو پورا نہیں ہوتا, کسی ایک شعبے میں پورا ہوگا. تو ایک شعبے میں اگر اس کے رینک اگر اچھے آ گئے, مارکس اچھے آ گئے, تو رب کی رحمت کہے گی چلو پھر سارے پیپر میں پاس ہوتے. اگر اس کی نماز مقبول ہو گئی, روزے ڈھیلے ڈھالے تھے, نماز ٹھیک تھی, تو رب کی رحمت ہوگی چلو نماز کی صدقے اس کو بخش دو. تو اس کے کارڈ پر جو قرآن نے بھی کہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ باقاعدہ دائیں ہاتھ کے اندر وہ پیپر دیا جائے گا, تو اس پر لکھا ہوگا یہ نماز کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے. بولی سبحان اللہ. تو جیسی وہ جنت کی چشم تصور میں لیجیے کہ جب وہ میدان محشر کے میدان سے نکل کر جنت کے پھاٹک کے قریب جائے گا, تو ہر دروازے جو بنے ہوئے ہیں اس میں سے جو باب الصلات کے فرشتے وہ کہیں گے صلات والا, صلات والا, نماز والا, نماز والا, تو وہ ہاتھ دائیں ہاتھ سے پیپر دیکھے گا, اس پر لکھا گیا ہے کہ کون سے دروازے میں جانا ہے. ارے صلات لکھا ہوا ہے, وہ آگے بڑھے گا اور فرشتوں کو بتائے گا صلات لکھا ہے, تو وہ روزے والے میں نہیں جائے گا کیونکہ بخشا اس صدقے میں گیا ہے, وہ جائے گا صلات والے دروازے سے. کوئی ایسا تھا کہ جناب جس کے نمازوں میں کچھ کمی تھی لیکن روزے مقبول ہو گئے تھے, تو اس کو کہا چلو اس روزے کے صدقے اس کو بخش دو, تو وہ چلے گا تو باب الریان سے اندر چلا جائے گا. ایک وہ ہے جس کے اور عمل ڈھیلے ڈھالے تھے لیکن گردن اللہ کے لیے کٹائی تھی اس نے, اس میں وہ مخلص تھا. تو فرمایا جہاد مخلص تھا, بخش دو اس نیکی کی وجہ سے, بخش دو اسے اور اس کو باب الجہاد والا رقعہ دے دو کہ یہ وہاں سے جائے گا. تو سرکار سے خود پوچھا سیدنا صدیق اکبر سے کہ حضور وہ کون ہے جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا, یعنی جو ہر طریقے سے پورا ہوگا, ہر طریقے سے ایک گریڈ نمبر اس کے آ رہے ہوں گے. تو فرمایا ابو بکر وہ تو ہے کہ تیری نماز بھی مقبول, تیرا روزہ بھی مقبول, تیرا جہاد بھی مقبول, تیرا انفاق فی سبیل اللہ بھی مقبول, اور جتنے عمل کا خدا تجھ سے تقاضا کرتا تھا سب مقبول. اس لیے تجھے لکھ دیا جائے گا یہ قطعی جنتی ہے. تو جب وہ رکا لے کر آئیں گے تو ہر بندہ کہے گا ہمارے دروازے سے آ جائے نا, ہمارے دروازے سے آ جائے. اس لیے کہ آپ ہر دروازے کے مستحق ہوں گے. اور صدیق اکبر کی ابقریت اور افضلیت یہ ہے کہ آپ کا ایک نہیں سارا عمل ہی مقبول ہے. اطاعت و اتباع کے جتنے شعبے بنائے اور اطاعت بالسنہ کے جتنے شعبے بنائے کسی میں نقص نہیں ہے اور کسی میں بولیے عیب نہیں ہے. اب آئیے مخدوم سمنانی کو سنیے سیدنا صدیق اکبر کے بارے. اور میں آپ کو بات عرض کروں کہ میں رات کو مطالعہ کرنے کے بعد گھر جانے کے بعد جو ہے وہ کچھ اپنی مصروفیت فجر کی نماز کے بعد پھر میں سو گیا, پھر ایک دو کام اور تھے کتابوں کو میں دیکھتا رہا. میں چلا گیا پھر ڈیفنس میں, ہمارے ایک دوست نے کاشف قادری ان کے تایا کا وصال ہو گیا تھا, وہاں میری تقریر تھی مغرب کی نماز, میں نے وہاں پڑھائی اور وہاں سے تقریر کر کے میں یہاں پر آیا, کتاب میرے ہاتھ میں تھی. میں نے قاری صاحب سے کہا کہ یار دو کتاب ذرا مسلے پر دیکھیں. کھولا تو کیا باب نکلا ہے ذرا پڑھیے ابھی آپ. اور یہ جو یوم چل رہا ہے اس کی مناسبت سے حضرت مخدوم سمنانی کا یہ لطائف ہے 33واں. کون سا جی؟ 33واں لطائف ہے. آپ نے عنوان باندھا ہے کہ امت کی فرقوں کی خصوصیات. کہتے جی صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. میں نے کہا دیکھیں امت کے فرقوں کی خصوصیات اور ان کے مذاہب کثیرہ کی تفصیل انسان کے ظاہری اور معنوی مراتب کے بیان میں. اب کیا ہے میں صرف آپ کو پڑھتے ہوئے دکھاتا ہوں. سنیے کہتے یہ مولویوں کی بات ہے. میں نے کہا مخدوم پاک بھی لٹھ لے کر کھڑے ہیں شیعوں کے لیے, وابیوں کے لیے لاٹھی لے کر کھڑے ہیں. تو لہٰذا کوئی قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو اور وہ یہ سمجھے کہ صرف ان کی مزار پہ جانے سے کام ہو جائے گا, نہیں, ان کا عقیدہ لے کر ان کی مزار پہ جانے سے کام ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ ہم مولائی ہیں, بدبخت آدھے شیعہ ہو گئے, صحابہ کو گالیاں دے رہے اور مزاروں پر بیٹھے نہیں, مزاروں پر اپنی آخرت ہی برباد کر رہے ہیں وہ. اس لیے کہ جو چیز ان سے لینی تھی وہ تو لی نہیں اس نے, جو لینی تھی وہ لی نہیں. کہتے جی ہم تو یہ تو مولویوں کے موضوع باتیں ہیں مناظرے اور مباحثے, یہ تو طریقت والوں کا یہ کام نہیں ہوتا. میں نے کہا جو گدی پر بیٹھا ہے شاید اس کو پڑھا لکھا نہیں, وہ بےچارا ایسی بات کر رہا ہے. اور جو پڑھے لکھے لوگ رہے ہیں انہوں نے وہی کام کیا جو ان کے بزرگوں نے لکھا تھا, انہوں نے وہی کام کیا جو ان کے بزرگوں نے لکھا تھا. ایک حوالہ میری نظر سے گزرا ہے, میں اس کی تحقیق اور سند ڈھونڈ رہا ہوں, پھر لاؤں گا. کہ بسرا کے اندر مناظرہ ہوا شیعوں کے ساتھ محدث ابن جوزی کا. کس کا؟ محدث ابن جوزی کا. ایک غوث پاک کے ہم حسن ہیں, بہت مضبوط حوالہ ہے. محدث ابن جوزی کا مناظرہ ہوا شیعوں کے ساتھ اور جب مناظرہ جاری تھا تو غوث آدم کو کسی نے خبر دی ہے کہ بصرہ میں مناظرہ ہے محدث ابن جوزی کا. غوث آدم بغداد سے روانہ ہوئے بصرہ کی طرف, اور لکھنے والے نے یہ لکھا کہ جناب محدث ابن جوزی پر شیعوں نے مختلف حرکتوں کے ذریعے انہیں کنفیوز کرنے کی کوشش کی اور ان پر مکمل طور پر الزامی بارشیں کر دی. اور حضرت محدث ابن جوزی دلائل تو رکھتے تھے لیکن ترجمانی مکمل نہیں کر پا رہے تھے. اور محدث ہیں بہت بڑے, آپ جانتے ہیں, میں نے ان کا ذکر کئی دفعہ کیا ہے. اور یوں سمجھیے کہ دلائل جواب سب تھا لیکن ترجمانی نہیں ہو پا رہی, شرح صدر نہیں ہو رہا. اتنے میں غوث آدم مناظرے میں پہنچے, غوث پاک نے محدث ابن جوزی کو کہا تم پیچھے ہٹو میں بیٹھتا ہوں. وہ منظر کیسا ہوگا بولیے سبحان اللہ, وہ محفل کیسی ہوگی جس میں غوث اعظم اہل سنت کے مناظر ہیں, بولو نا سبحان اللہ. ختم قادریہ پڑھتے ہو نا؟ پڑھو, بہت اچھی بات ہے. اس عقیدے کو بھی سیکھو, اس کو بھی سیکھو. ابھی ختم خواجگان پڑھتے ہو تو ختم خواجگان جن خواجگان کے لیے پڑھ رہے ہو ان خواجہ کا میں قول پیش کروں گا ابھی آپ کے سامنے. حضرت خواجہ اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ جو سلسلہ چشتیہ جن پر ناز کرتا ہے, تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بصرہ میں اس مناظرے میں پہنچے, محدث ابن جوزی کو اپنا معاون بنایا, خود مناظر بنے, چند لمحوں کے اندر شیعوں کی چھٹی کر دی آپ نے. گیارہویں کھاؤ تو یہ باتیں بھی تو بتاؤ نا, سمجھ رہے ہیں آپ, تاکہ قوم کو نظریہ ملے. کیا ملے جی بولیے. اب دیکھیں حضرت مخدوم سمنانی کیا لکھتے ہیں, اس چیز کو ذرا غور سے دیکھیے. قال اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیا, فرمایا کہ قال اشرف حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشتمع علی حکم الشارع، ایک حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہم نے ذکر کیے ہیں کہ امت جو ہے یہ شریعت مطہرہ پر مشتمع ہوتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں حضرت قدوۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ ترین دولت، غور سنیے ایک جملہ، اعلیٰ ترین دولت و نعمت جس سے انسان سرفراز فرمایا گیا ہے. پھر کہتا ہوں حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں اعلیٰ ترین دولت وہ نعمت جس سے انسان سرفراز فرمایا گیا ہے اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. کہتے جی صوفی کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا تم ان سے بڑے صوفی ہو. غوث اعظم نے یہی بات بنیت طالبین کے اندر لکھی ہے کہ میں عبد القادر جو اہل سنت ہوں، یہ کہہ کر خطاب کرتے ہیں. یہی مخدوم سمنانی ذکر کرتے ہیں، یہی داتا علی حجویری ذکر کرتے ہیں، یہی حضرت امام ربانی ذکر کرتے ہیں، یہی حضرت پیر مار علی شاہ صاحب کرتے ہیں، اور یہی سب کی بولی امام احمد رضا بولتے ہیں. سنیے اب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ ترین دولت و نعمت جس سے انسان سرفراز فرمایا گیا ہے اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. یہ جماعت میدان الہی کے سوار اور مکان نامتناہی کے محافظ ہیں، اس لیے اس نعمت سے بہرمند ہوئے ہیں. بولیے سبحان اللہ. پھر آگے حدیث لا رہے ہیں حضرت مخدوم سمنانی، ٹھنڈے نہیں ہو گئے تم؟ بولیے سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ قال علیہ الصلاۃ والسلام سیاتی زمان علی امتی یتفرقوا علی 73 فرقہ 72 منہا ہالک و واحد منہا ناجیہ، او کما قال. یہ جامع ترمذی سے ہٹ کر آپ نے اس سند کو لایا ہے اپنی سند کے ساتھ. فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے 72 ہلاک ہو جائیں گے اور ایک نجات پائے گا. حضرت مخدوم سمنانی فرماتے کہ مختلف مذاہب کے عقائد، اب کہتے نہیں آپ شاہ صاحب یہ شیعوں کے عقیدے کیوں پڑھ کے سناتے ہیں، دیوبندیوں کے کیوں سناتے ہیں، آپ سنائیں کہ اہل سنت کا مذہب کیا ہے. میں نے کہا جی اہل سنت کا مذہب کیسے سمجھاؤں تمہیں جب تمہیں باطل کا پتہ ہی نہیں ہے. خوشبو کو تو وہ جانے جس کو کبھی بدبو کا بھی کوئی تصور ہو، صحت کو تو وہ جانے جس کے سامنے کوئی مرض بھی کوئی شے ہو، دن کی قدر تو وہ جانے جس نے رات کی تاریکی دیکھی ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مخدوم سمنانی کا جملہ سنیے. پہلے فرمایا کہ ناجی گروہ جو ہے وہ اہل سنت ہے. کون ہے جی؟ اب اہل سنت کون ہے یہ بتایا بھی آگے، یہ نہیں یہ جو دو نمبر ہم اہل سنت والجماعت. میں نے کہا اہل سنت والجماعت لکھنے سے کوئی اہل جنت نہیں، تم خارجی ہو، تمہارے گندے عقیدے خارجیت کے ہیں. تم اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نیوم پر بینر لگا کر نمائش چورنگی اور فلانے چورنگی پر لگا کر تم یہ سمجھو کہ تم اہل سنت ہو گئے، تو اہل سنت لکھنے سے کوئی اہل سنت نہیں ہوتا، رازی شیعہ لکھ کر شیعہ نہیں ہے. شیعہ نے علی یعنی جو حضرت علی کا گروہ اور ان کے محبین ہے وہ تو اہل سنت ہے. کون ہے بولیے؟ وہ اہل سنت ہے. اہل قرآن اہل قرآن لکھنے سے تھوڑی قرآن والا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے حضرت تو یہ کہ اہل سنت والجماعت، تو تم بینر تو لگا رہے ہو صدیق اکبر کے اور تم نے نوچے ہیں بینر میلاد النبی کے. ہر میلاد کے جلوس پر پھتراؤ کرتے ہیں، ہر میلاد کے جلوس پر یہ پھتراؤ کرتے ہیں. آج مجھے کہنے کا کہ جی وہ سراغ بورڈ پر ایک دیوبندی مناظر ہے، وہ کہنے کا جی میں اہل سنت والجماعت ہوں اور رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے. میں نے کہا اس کو کوئی یہی دعویٰ اپنا کسی سنی عالم سے لکھ کر بتا دے مجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم غیب نہیں عطا فرمایا. یہ کسی ایک اہل سنت کے مستند امام کا قول لا دے. تو جو کہہ رہا نا، اور تو کیا تیری ذریت نہیں رہ سکتی اس لیے کہ تو نام اہل سنت کا لیتا ہے اور اندر سے تو خارجی ہے، اور تم تو ایسے خچر ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بات نام اہل سنت کا لیتے ہو عقیدہ خارجیوں کا رکھتے ہو. یہ تو مبارک ہو امام احمد رضا کے غلاموں کو کہ جو اولیاء کاملین کے ترجمان امام محمد رضا ہے کہ جنہوں نے سنی کہا تو عقیدہ بھی سنیوں والا بیان کیا ہے. اب آپ دیکھیے حضرت مخدوم سمنانی فرماتے، پہلے فرمایا کہ ناجی گروہ اہل سنت میں جماعت ہے. لوگ کہیں گے درس تصوف میں یہ کیسی بات ہے؟ میں نے کہا مخدوم پاک نے لکھا یہی ہے، اور تصوف تو جڑے گا جب عقیدہ درست ہوگا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مخدوم سمنانی کیا فرماتے رضی اللہ عنہ، کہ فرے فرمایا کہ ناجی گروہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور انسان کو جس کو لفظ دیکھے فرمایا اعلیٰ ترین دولت، اعلیٰ ترین دولت و نعمت جس سے انسان سرفراز فرمایا گیا، اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، جاگو سمیو، اپنی قدر کو سمجھو آؤ. فرما اعلیٰ ترین نعمت، ہمیں کسی چیز کی ڈھنگ نہیں ہے، ہم کیا جانے نعمت کیا ہوتی ہے. یہ وہ لوگ جو قدردان اور شاکرین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی نعمتیں خدا کی پائی ہیں، لیکن اعلیٰ ترین نعمت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی شمولیت ہے. بولیے سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ میری امت جو ہے، حدیث نقل کی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. آگے شاہ فرماتے ہیں، خود میں ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، مترجم نے بڑے دیانت کے ساتھ ہی مجھے یقین ہے کہ ان کے کرنا آپ کا ترجمہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت قدوۃ الکبریٰ فرماتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے عقائد سے آگاہ ہونا فائدے سے خالی نہیں. سمجھ رہے؟ یعنی مختلف مذاہب کے عقائد سے واقف ہونا یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، تاکہ اعلیٰ اور ادنا مذاہب میں تمیز کر سکے. دیکھ لیا آپ نے؟ فرمایا کہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے عقیدے کو جاننا چاہیے، لیکن عوام نہیں، کیونکہ کتابیں پڑھنا شروع کرے عوام نہیں، اس لیے کہ عوام پہلے اپنے عقیدے کو نہیں جانتی. جب تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے تو دوسرے سے تم ایسی متاثر ہو جاؤ گے. تو لہذا ایسی محفل اختیار کرو جہاں تمہیں تمہاری طاقت بتائی جائے اور پھر تمام معاملات کو پرکھا جائے. جس طرح کل 4 گھنٹہ ہم نے ساری دلائل ان کے پڑھے، تفسیر نمونے کے، اور پھر آپ نے جواب دیکھا ہے کہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو کیا مقام عطا فرمایا، اور واقعی میں اعلیٰ ترین نعمت اہل سنت ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر کو قبول کرتے ہیں اور مولا علی کو بھی قبول کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے، فرمایا مخدوم سمنانی فرما رہے ہیں، دیکھیں یونس بھائی کتنی پیاری بات، فرمایا کہ عقائد سے آگاہ ہونا فائدے سے خالی نہیں، تاکہ اعلیٰ اور ادنا مذاہب میں تمیز کر سکے اور پیش کرنے والا، اور تمیز بھی کر سکے اور پیش کرنے والا بھی بن سکے. یہ لطیفہ 7 اصناف پر میں لکھ رہا ہوں. فرمایا یہ بحث میں نے مقدمہ باندھا ہے اور اس بات کو میں 7 فصلوں پر لکھوں گا. بولیے سبحان اللہ. یہ امام احمد رضا نہیں لکھ رہے، یہ حضرت مخدوم سمنانی لکھ رہے ہیں، اور امام محمد رضا وہی بولتے ہیں جو مخدوم سمنانی نے بولا ہے، جو غوث اعظم نے بولا ہے. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، امام احمد رضا کی اگر آپ ان کے سامنے حیثیت دیکھیں تو کچھ نہیں ہے. کیا حیثیت ہے؟ ان کے قلعے کے محافظ ہیں، ان کے قلعے کے محافظ ہیں، ان کے عقیدے کے محافظ ہیں. اور کس کے عقیدے کے محافظ ہیں؟ مخدوم سمنانی کے، مخدوم سمنانی کے. تو مخدوم سمنانی کی دولت کی جو حفاظت کرتا ہوگا، تو مجھے بتاؤ اس کی قدر مخدوم سمنانی کی نظر میں کتنی ہوگی. اور جو مخدوم سمنانی کے دروازے پر پہرا دیتا ہوگا، وہ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھتا ہوگا. اسی لیے میرے امام نے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بولو نا سبحان اللہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ارے بول بالے میری سرکاروں کے. دیکھیے ادھر سے آپ کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ میں تو اس فکر میں بڑا پریشان تھا کہ اللہ قیامت کے دن مجھے پوچھے گا کہ آل رسول میرے لیے تو کیا لایا ہے، تو میں تو پریشان تھا، اب میرا مسئلہ حل ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کیا، کہ کہوں گا احمد رضا کو لایا ہوں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے آل رسول تجھے پچھلوں کا عقیدہ دیا تھا، تو نے کس کو اوپر محافظ بنا کر آیا ہے؟ تو میں پھر کہوں گا سینہ تان کر کہ یا اللہ رب العالمین تیری رحمت پر امید پر سینہ تانا ہے، اور کہہ رہا ہوں کہ احمد رضا کو دے کر آیا ہوں، احمد رضا کو محافظ بنا کر آیا ہوں. اور حضرت یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام میں آپ کو بتا رہا ہوں. مولانا تقدس علی خان صاحب نے جو مقطع لکھا تھا بڑا پیارا تھا. مولانا تقدس علی خان صاحب کا تخلص تھا قدسی. کیا تخلص تھا؟ قدسی. امام احمد رضا اپنے مشائخ کے لیے کہہ رہے ہیں کن کا میں بندہ ہوں، واہ واہ واہ، بول بالے میری سرکاروں کے. اور مشائخ ان سے کہہ رہے ہیں کہ رب کو کہوں گا یا اللہ تیری نعمت اور تیری امانت احمد رضا کو دے کر آیا ہوں. اور جو احمد رضا کے ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ قدسی کل میدان محشر میں خدا کر یہ پوچھے گا کس کا پیرو تھا، فرشتے پوچھیں گے کس کا پیرو تھا، تو سر نہیں جھکاؤں گا، کہوں گا سر کو کر کے اونچا، امام احمد رضا خان. یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، تسلسل دیکھ رہے ہیں آپ، بولیے سبحان اللہ. لیکن یہ ہمارے وہاں یوں ہوتا ہے جس کو نعمت ملتی ہے وہ قدر نہیں کرتا، جس کو نعمت ملتی ہے وہ بولیے قدر نہیں کرتا. وہاں تو یہ ہے کہ ایک بازاری عورت کہتی ہے اسے پیر کے منہ پہ میں پیشاب نہیں کرتی. یہ عاشق الہی مرٹھی نے پورا واقعہ نقل کیا ہے، عاشق الہی مرٹھی نے تذکرۃ الرشید نے پورا واقعہ نقل کیا ہے مولوی رشید احمد گنگوہی اور اس کے ماموں حافظ زامین علی کے بارے میں. ایک بازاری عورت نے اس کو کھڑے ہو کر کہا تھا کہ گناہگار تو ہوں لیکن اللہ کی بے ادب نہیں، اور یہ جو تو بے ادبی کر رہا ہے خدا کی، تو میں بدکارہ ہونے کے باوجود تیرے منہ پر پیشاب کرنا بھی گوارا نہیں کرتی. یہ انہوں نے خود لکھا ہے. ایک ایسے ہوں گے جن کو بدکارہ پیشاب بھی نہیں کر رہی ان کے منہ پر، تو یہ سر اٹھائیں گے، یہ جماعتیں سر اٹھاتے خدا کے سامنے جائے گی. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیے، تو اس لیے اپنے اکابر پر نثار جائیے. مجھ سے کسی نے کہا کہ ایک علاقے کا پیر ہے، وہ کہتا ہے امام احمد رضا نے یہ کیا. میں نے کہا تو سفید داڑھی ہو گئی، تجھے پتا کیا امام احمد رضا ہے کون؟ تو نے تو لفافے پکڑنے کے لیے پیری مریدی کی ہے. امام احمد رضا کو ان پیروں سے پوچھ جن کے دلوں میں امانت ہے بزرگوں کی، ان سے پوچھ امام احمد رضا کون ہے. تو کہتا ہے امام احمد رضا نے کام نہیں کیا، تو خود دو نمبر ہے، تجھے کیا پتا امام احمد رضا کون ہے. اس لیے کہ امام احمد رضا کو وہ پسند کرتا ہے جو ایک نمبر ہوتا ہے، دوغلا قبول ہی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ انہوں نے کسی کے باپ کے خلاف نہیں بولا، انہوں نے رسول کے گستاخوں کے خلاف بولا ہے. اور تو پیر بنا بیٹھا ہے، تو ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. شرم آنی چاہیے تجھے اس بات سے کہ تو بیٹا ہو کر وہ کام نہ کر سکا جو غلام ہو کر نبی کے گھر کا حفاظت امام احمد رضا کر گئے. سید ہو تو حق تو تمہارا تھا نا، تم کرتے نا آگے آتے. سید ہو کر الحمدللہ یہ بات کر رہا ہوں، یہ تو تمہارا کام تھا نا. تم نانا کی عزت بچاتے، ناموز بچاتے، لیکن تمہاری قسمت میں نہیں تھا. اس لیے کہ تم نے دنیا کو اپنے لیے اپنا لیا، تو اس لیے حضور نے فرمایا کل تقی و نقی فوالی، ہر پرہیزگار میری اولادوں میں اٹھایا جائے گا. تو نسبی زوم میں نہ رہیں، نسبی زوم میں نہ رہیں. نسب قابل قدر ہے لیکن حضور کی عزت کے تحت، حضور کی عزت کے تحت. ہم سید ہیں، امیر معاویہ کو نہیں مانتے. میں نے کہا تیری اوقات کیا ہے، تو سید ہے تو امیر معاویہ کو نہیں مانتا. مجھے ایک شخص کہنے لگا، میں نے پوری تقریر کی ہے، وہ کہنے لگا جی شاہ جی اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کو کوئی برا کہہ بھی دیتا ہے وہ تو ہے تو سید نا. تو میں نے اس موری صاحب کو کہا کہ میں تجھے ماں اور بہن کی گالیاں دے دوں تیرے مریدوں کے سامنے، تو تو بھی غصے میں نہیں آنا، کیونکہ شجرا میں بھی جیب میں رکھتا ہوں، میں بھی سید ہوں الحمدللہ. تو گوارا کرے گا اس بات کو کہ تیرے گھر والوں کے سامنے میں تجھے گالی دے دوں؟ اس کے مرید کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا شرم کرو نا کہ جو رسول اللہ کا صاحب ہو اس کو تم گالی دے دو تو رسول اللہ تم پر نگاہ رحمت فرمائیں گے. سمجھ رہے میری بات؟ اسی کو مخدوم سمنانی ذکر کرتے ہیں، آؤ سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اور میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حضرت مخدوم سمنانی کہتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے عقائد سے آگاہ ہونا فائدے سے خالی نہیں. یہ جا کر ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو آرام کے امام کے پیچھے ہمارے پیر صاحب پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا جیسا تمہارا پیر ہے ویسا اس کا امام ہے. ہمارے امام ہمارے پیر صاحب تو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی نماز تو کسی کے پیچھے بھی جاتی ہے. میں نے کہا پیسہ بھی تو ہر ایک سے لیتے ہیں نا، پیسہ بھی تو بولیں کھول کے کہہ رہا ہوں، پیسہ بھی ہر ایک سے پکڑتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ پاگل مولوی ہیں، ان کو دنیا داری نہیں آتی، صرف دعا کرو شیعہ بھی آئے اس سے بھی لو، مرزائی آئے اس سے بھی لو، دیوبندی آئے اس کو بھی لو. کہا جی اللہ کی مخلوق ہے جی، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو جی، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو. میں نے کہا تم کس موت مرو گے اور تم غوث اعظم کو کیا منہ دکھاؤ گے، تم ان اولیاء کو کیا منہ دکھاؤ گے، ان کی مقدس اور عزت والی کرسی پر بیٹھ کر تم نے ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی. یہ بات تو یوں ہو گئی نا کہ پرہیزگار کے گھر پر کسی بدکار کو پہرے دار بنا دیا. جو دوسرے کا کیا کرے، گھر کی اس نیک آدمی کے گھر کی عورتوں پر نظریں ڈال رہے ہیں اور وہ گھر والوں نے اس پر بھروسہ کیا، تو کتنا بڑا قابل مذمت بات ہے. اس سے زیادہ مذمت یہ ہے کہ جو اولیاء کی منصبوں پر بیٹھے ہیں اور جو ان ممبروں کے اوپر بیٹھے ہیں اور ان بزرگوں کی امانتوں کے ساتھ وہ خیانت اور بے حیائی کر رہے ہیں جو میں نے مثال دی، اس سے بڑی بے حیائی ہے کہ ان کی نعمتوں کا ایسا کھلواڑ زندگی بھر جو انہوں نے دین کی خدمت کے لیے ایک ایک خون کا قطرہ اس کے لیے لگا دیا، تمام دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا اور یہ تحفے ہمیں دیے ہیں، اس کو اٹھا کے رکھ دیا ہے، کہتے جی آئیے نا دعا کریں۔ میں نے کہا وہ بھی تو بتایا نا جو انہوں نے لکھ دیا ہے، بابا کا عرس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بابا نے کچھ کہا بھی ہے؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا تم چپ رہو، جو انہوں نے کہا وہ سنا دو۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ چینجنگ جب تک نہیں آئے گی میرے دوستو، تو یہ آستانے جو ہیں یہ ہدایت کا مرکز ہیں، آستانے خدا کی رحمتیں یہاں سے بڑھتی ہیں۔ لیکن اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، زاغوں کے تصرف میں ہے الا ماشاءاللہ۔ آج بھی ایسے آستانے موجود ہیں جس میں اسم بمسمہ اور اہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آستانوں کی آبرو قائم ہے۔ لیکن یہ مداری شکاری دکاندار کہ لگے جی ان کے باپ بہت نیک تھے، تو میں نے کہا اب ان کے ہاتھ چومے؟ کہا جی چومے۔ میں نے کہا چومتے ہیں، منع نہیں کرتے، چومتے ہیں ہم، لیکن اگر یہ باپ ہی کے عقیدے کو ذبح کر رہا ہو تو، سمجھ رہے میری بات، یہ باپ ہی کے عقیدے کو ذبح کر رہا ہو، اس کا باپ تھا کٹر قادری، غوث پاک کا مرید۔ غوث پاک کا حال آپ نے دیکھ لیا مناظرے میں، اور اس کے آستانے پر پنجا لگا ہوا شیعوں کا، پھر بھی ہم اس کی تعریف کریں؟ چپ رہے گناہ ہے، چپ رہنا گناہ ہے، اس لیے کہ جس کو موت پر یقین ہے وہ وہی بات کرے گا جو بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں بڑائی کی بات نہیں کر رہا، یہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے میرے دوستو، یہ تصوف ہمارے لیے یہ تقاضا کرتا ہے۔ آگے چلیے، حضرت شیخ سمنانی فرماتے ہیں کہ عقائد کو جانیں، کیونکہ عقائد کا جاننا اس لیے ہے تاکہ آپ کو اچھے اور برے میں تمیز ہو، ادنا اور اعلیٰ میں بولیے تمیز ہو۔ پہلی فصل کا صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس موضوع کو آگے چھوڑتا ہوں، یہ بڑی نفیس بحث ہے، اتنے کمال سے لکھا ہے، اس کے ساتھ میں انشاءاللہ غنیہ رکھوں گا، اس کے ساتھ میں کشف المحجوب رکھوں گا، اس کے ساتھ میں رسائل کوشیریہ رکھوں گا، اس کے ساتھ میں غوث اعظم کی دیگر کتابیں رکھوں گا، اور میں بات بتاؤں گا کہ مخدوم سمنانی نے یہ بات ایسی نہیں کی ہے، یہ سب کی بات ہے، یہ ولیوں کی شان یہ ہے کہ یہ مختلف جگہ پر ہوتے ہیں، یہ بات پوری جماعتوں کی کر رہے ہوتے ہیں، یہ آئے ہیں کچوشا شریف میں، مزار مبارک ہے، لیکن بات یہ انہوں نے وہی کی ہے جو بغداد والا پیر کر رہا ہے رضی اللہ عنہ، جو اجمیر والے خواجہ کر رہے ہیں۔ یہ علاقے مختلف ہیں لیکن یہ تنہا جماعت ہوتے ہیں، تنہا جماعت ہوتے ہیں، لکھتا ایک بندہ ہے لیکن لکھتا سب کی ہے، لکھتا ایک بندہ ہے لیکن لکھتا سب کی نیت عقیدہ لکھتا ہے۔ یہ چیزیں میں اس لیے اس درس کو بس ابھی موقوف کر رہا ہوں تاکہ اس کو مزید تحقیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ آپ فرماتے ہیں مخدوم سمنانی میں نے اس بنیادی نظریے کو سات قسموں میں بانٹا ہے، کتنے جی بولیے نا؟ پہلی چیز، ایک وہ ہے جو کہتا ہے جو سنی اور شیعہ کو دو کرے میں اسے دو کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا شیخ الاسلام یہ تو شیطانوں کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ تو مخدوم سمنانی نے دو کیا ہے، کسی نے دو کیا؟ انہوں نے میرا کلپ لے کر لگایا یوٹیوب کے اوپر، وہ میں نے دیکھا پرسوں، اور ساتھ میں درجنوں عرب کے علماء کی تقریریں لگائی ہیں، انہوں نے کہا جی یہ تو ڈاکٹر طاہر القادری تو بڑے ماہر آدمی ہیں۔ میں نے کہا ان پیروں کو پتا تھا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہوتا نا تیرے منہ پر تھوکتے ہو، تعریف نہیں کرتے تیری، وہ تم نے اپنا عقیدہ نہیں بتایا، اور یقیناً اگر وہ مشائخ اہل سنت کے ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن میں پوچھ رہا ہوں مشائخ سے پوچھیں کہ یہ جو ایسی باتیں کریں وہ سنیوں کا وفادار ہو سکتا ہے؟ جب اس کی داڑھی کالی تھی نا تو جنگ سے شیعوں سے لذت لینے کے لیے، اس کی تقریریں نیٹ پر موجود ہیں، آج ہمارے اسلاف کے خلاف ہمارے بزرگوں کے خلاف بکواسیں کر رہے ہیں مینا جی۔ میں نے کہا مینا جیوں یہ یہاں پر دیکھو، یہ دیکھو، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ لطائف اشرفیہ میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو اس لطائف اشرفیہ میں لکھا ہوا ہے، تیرے نام نہاد یہ اکبر اور یہ چھوٹی داڑھی کے اس شیخ الاسلام کو مانے یا جو حقیقی شیخ الاسلام ہے ان کو مانے؟ بولو سبحان اللہ۔ تو منہجیوں ذرا شرم کرو، ہم جو بات کر رہے ہیں اس نظریے کی تحقیق کرو، کولو کے بیل نہ بنو، جو اس کی تقریر ہے اچھل اچھل کے، جو سنی اور شیعہ کو الگ کرے میں اس کو الگ کروں گا۔ میں نے کہا خدا نے الگ کیا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، قرآن نے الگ کیا ہے، رسول اللہ نے الگ کیا ہے، مولا علی نے الگ کیا ہے، غوث پاک نے الگ کیا ہے، اور تیری شکل دیکھ تو اپنے آپ کو قادری کہتا، کس
عبد القادر کا ماننے والا ہے تو، اسی غوث اعظم کا ماننے والا ہے تو ان کی غنیہ دلیل ہے، چشتیوں میں اگر ماننے والا ہے تو چشتیوں کے شہنشاہ مخدوم سمنانی دکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ سچ سننا ہے، میں نے پہلے کا موت یاد رکھیں، کیا بولیے کیا؟ میک اپ سے اگر شیخ الاسلام بننے پڑے تو میں پھر کچھ نہیں کہتا، شیخ الاسلام بندہ عقیدوں سے بنتا ہے، کس سے بنتا ہے جی؟ میک اپ سوٹ بوٹ یہ وہ، تو میں نے کہا پھر کسی فلم سٹار کو بھی لا کر بٹھائے نا کرسی پر، اس کو بھی کہہ دیں، اس کے بھی کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگ اس کو بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں، عقیدے کی بات، کس کی بات؟ لوگ کہتے ہیں کہ سب کے خلاف بولیں گے آپ، میں نے کہا بزرگوں نے یہی سکھایا ہم کو، سب کے خلاف نہیں بولتے، کب بولا ہم نے غوث پاک کے خلاف، کب بولا داتا صاحب کے خلاف، کیا مطلب؟ ہم نے کہا سب یہی ہیں، سواد اعظم یہی ہیں، ہم سواد اعظم کے نہیں خلاف بولتے، ہم سواد اعظم کے خلاف معاذ اللہ اس سے پہلے اللہ ایمان پر موت عطا فرمائے، سواد اعظم پر نہیں بولتے، ہم تو خود کہتے ہیں جنت میں وہ جائے گا جو سواد اعظم کا عقیدہ رکھے گا۔ اب آپ سنیے کیا لکھ رہے ہیں حضرت مخدوم سمنانی، لگانا یہ کلپ اس کی کلپ کے ساتھ، اور میں اب مناجیوں کو کہتا ہوں ذرا اس کا جواب دینا تم۔ اب سنیے صنف اول، ایک یوٹیوب پہ جا کے شکایت بھی کرتے ہیں، یہ کہہ دیا ہو، ہم نے کہا شیٹ صاحب چپ رہیے، یہ ٹی وی نہیں ہے، ابھی چھوڑو اس کو کہ اب کالا چمار بھی آئے گا ٹی وی پر تو کیا ہم اس کی بھی تائید کریں گے، ذاکر نائک کی بھی تائید کریں گے؟ نہیں ہے، جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا وہ بیان کریں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب سنیے یہاں پر صنف اول میں آپ کے سامنے فرمایا، میں نے سات قسموں پر اس کو تقسیم کیا ہے صنف اول، کہتے ہیں جی یہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، یہ تو عالم ہی نہیں ہے، میں نے کہا میں نے کب دعویٰ کیا علم کا، لیکن جو بات کر رہا ہوں وہ عالموں کی یہی ہے، شیعہ کافر ہے سنی مومن ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، شیعہ الگ ہے سنی الگ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ شیخ الاسلام کہتا جو دو کرے میں دو کروں، میں نے کہا تو خود تفضیلی شیعہ ہے، اور تو نے جو ہمارے سروں پر گند کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، آج شیعہ جتنا چیخ رہا ہے نا، خدا کی قسم میں بڑے بڑے ایمانداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس مسجد کے اندر اس نے اہل سنت کی جو کمزوریاں نہیں تھی کمزوریاں بنا بنا کر، اس کی کتاب ہے القول الجلی فی مناقب علی، یہ کتاب لکھ کر اس نے اہل سنت کی پیٹ میں نہیں گردن میں خنجر مارا ہے، لہذا آپ کو کہنا پڑے گا یہ شیعہ ہے، اس لیے کہ اس کی کتاب القول الجلی فی مناقب علی، اس میں اس نے پہلے مقدمے میں لکھ لیا کہ حضرت ابو بکر مکمل خلیفہ نہیں ہے، حضرت ابو بکر سیاسی خلیفہ ہیں، اور سیاسی خلیف سیاست خلافت سیاسیہ میں پہلے خلیفہ ہے، اور علی جو ہے ولایت میں پہلے خلیفہ ہے، اب تم شیخ الاسلام کہہ کر اپنی گردن کٹواؤ گے، اس پر لعنت بھیجو، اور مانو مجدد الفسانی کو، مانو پیر مہلی شاہ صاحب کو، مانو ان کو، اور جاگو سنیو، سنیت بچانا ہے تو اس سے جان بچاؤ، اس سے جان چھڑاؤ اپنی، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس کو اپنا کہو گے شیعہ تمہیں دبوچ لے گا، کیونکہ تمہارے عقیدے کو توڑ دیا اس نے، تمہارا عقیدہ فضیلت الاطلاق کا جو تھا سیدنا صدیق اکبر کے لیے، جو ابھی لکھ رہے ہیں آگے مخدوم سمنانی، توڑ دیا اس نے، اور کہہ دیا اس نے واضح طور پر کہ خلافت میں مکمل نہیں ہے، سیاسی خلیفہ ہے خلافت بلا فصل میں، لکھا ہے اس نے، اور لوگوں میں کہتے ہیں آپ خلاف کہہ رہے ہیں، اور میں نے کہا یہ سنیوں میں گھس کر سنیت کو خراب کر رہا ہے، جس طرح کہ بخاری کے اندر کئی راوی گھسے ہیں، سمجھ رہے میری بات آپ؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ امام نسائی کی کتاب ہے الخصائص، اس کا ترجمہ تبزیلوں نے کیا، تبزیلوں نے کیا، اور اس میں وہ اٹھ پٹانگ باتیں کی کہ جناب اب درمیان میں کھڑو گے، کہنا کہ جی جو ابو بکر حضرت علی کو ابو بکر پر فضیلت دے وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے، اب یہ بات ہو رہی ہے اہل سنت میں، پہلے انہوں نے گراؤنڈ بنایا، سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ تم زندہ ہو اپنے عقیدوں پر، میری بات سمجھ رہے ہو؟ تم زندہ ہو سنیو اپنے عقیدے پر، تمہارا عقیدہ نہیں تو تمہارا وجود نہیں، ان ظالموں نے جو تمہارا کام اتارنے کی کوشش کی وہ کیا کیا ہے، پہلے گھسے ہیں قادری بن کر، چشتی بن کر، مزاروں پر تقریر کر کے، کل خواجہ صاحب کی مزار پر لال پگڑی باندھ کے تقریر کر رہا ہے، اور سارے وہ رابضی جو حضرت خواجہ صاحب کی مزار پر ہیں، خواجہ صاحب کی مزار پر معذرت کے ساتھ ہمارے مشائخ ہیں، لیکن جو حال لال شبد قندر کا مزار کا کیا ہے نا، وہ خواجہ صاحب کے دربار کا کیا ہے، قاری صاحب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں،
70% مجاور شیعہ ہیں. یہ حال مزار شریف وہاں پر کیا ہے. یہ آپ مدنی میاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں, یہ آپ کچھ شریف سے بھی پوچھ سکتے ہیں, دیگر اور لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں.
اب آپ دیکھیے وہاں پر صدیق اکبر کی افضلیت کی بات نہیں کر سکتے, اور جو یہ جا کے تقریر کر رہا ہے یہ ایسی کر رہا ہے. جہاں پر ابو بکر کو آپ پہلا خلیفہ نہیں کہہ سکتے, وہاں شیخ الاسلام تقریریں کر رہے ہیں. کچھ سمجھے آپ؟ جاگو سنیو جاگو. اور میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ گپے نہیں مار رہا, یہ حقیقی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. پہلے آپ کے درمیان آ کر صحابہ کی تعریفوں میں تقریریں کی, مولا علی پہ تقریریں کی. جب آپ نے ایڈاپ کر لیا, قبول کر لیا جی ہمارے ہمارے ہمارے, تو کتاب لکھ ماری ہے. اس کتاب نے سنی نوجوانوں کو بانٹ دیا. اب سنیوں میں کچھ لوگ یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ نہیں ابو بکر علی الاطلاق فضیلت نہیں رکھتے, اور ان کی فضیلت جو ہے وہ قطعی نہیں ہے. اعلی حضرت نے لکھا کہ اعلی حضرت نے لکھا یہ بات کہ سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت جو ہے یہ قطعی اور قطعی ہے. اب لوگ کہتے ہیں نہیں یہ قطعی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ کون جو تقریروں سے متاثر ہوئے, انہوں نے دیکھا جی حب رسول بیان کر رہے ہیں. ہم سنی کو کہہ رہے ہیں پیارش تو شیعہ تجھے عشق رسول کی تقریر کرتا ہوا نظر نہیں آتا, مرزائی نظر نہیں آتا خاتم النبیین پہ تقریر کرتے ہوئے. تقریر سب کچھ نہیں ہے, اصل یہ بزرگ جو ہے نا جن کا نام میں لیتا ہوں, یہ اصل سنی ہے. غوث اعظم, خواجہ غریب النواز, مخدوم سمنانی, پیر مہر علی شاہ صاحب, فاضل بریلوی, شاہ عبد الحق صاحب اور شاہ عبد العزیز صاحب, یہ جو نام ہے یہ ستون, یہ اہل سنت ہے. نیچے والا اگر تعریف سنیوں کی کرے اور نظریہ ان کے خلاف جائے تو بھلے اس نے عشق رسول میں تقریریں کی ہوں اور خواب میں حضور آئے اور ٹکٹ مانگ رہے ہو, یہ الگ مسئلہ ہے. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, سنی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب اس کو دیکھیے, یہ ایک ضرب اہل سنت کے اندر آئی ہے. اور اب وہ حضرت امام نسائی کی کتاب الخصائص ہے, پتہ نہیں کس طرح کتاب ہے اور کس کی کتاب ہے اور کیا ہے, اس میں لا کر جناب جو ہے کہ وہ پیش کر دیا. اب تفضیلیت کا عقیدہ پنپ رہا ہے پنجاب کے اندر ہر جگہ پر, اور پیروں کو سہارا مل گیا ہمارے خلاف, کیونکہ ہم ان کے آستانوں پر بیٹھ کر, جاہل پیروں کے آستانے پر بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر, اور یہ مولا علی کا عقیدہ تھا. اہل بیت کے بھی فضائل بیان کرتے تھے. تفضیلی پہنچ گئے, تفضیلی کو مل گئے اور ان کو جان مل گئی اور جماعت مل گئی, اب وہ علماء کے آگے کھڑے ہو گئے. سمجھ رہے؟ تو یہ مزاروں پر پہنچے کیسے ہیں؟ اس لیے کہ مزاروں والے جو مزار والے تھے وہ تناٹن اہل سنت تھے. جو بات کا آیا وہ پیسے کے چکر میں آدھا شیعہ ہوا, اب اس کو سہارا چاہیے تھا کہ کوئی مولوی ملے جو ہماری بات کرے. اب تو اہل سنت کا جو بھی آتا ہے, پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی دیکھیں تو بات وہی کر رہے ہیں جو احمد رضا کر رہے ہیں, شاہ عبد الحق صاحب کو دیکھتے ہیں تو بات وہی کر رہے ہیں جو احمد رضا کر رہے ہیں, مخدوم سمنانی کو دیکھیں تو ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو امام احمد رضا کا عقیدہ, جو امام احمد رضا کا عقیدہ وہ ان کا عقیدہ. تو سہارا نہیں مل رہا تھا, ان کو مل گیا سہارا. یہ اٹھائے اٹھائے جو 50,000 کا مجمع جمع کر رہے ہیں نا, تو یہ لوگ عشق میں نہیں آ رہے, روٹی بھی دیتے ہیں ان کو, گاڑی کا کرایہ بھی دیتے ہیں. تو یہ کرایہ آتا کہاں پر ہے؟ یہ جو آپ ہاتھ چم چم کے 100-100 روپے دے رہے ہوتے ہیں نا پیروں کو, اور 1,000 روپے جو دے رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کام میں صرف ہو رہا ہے. جو مشائخ مستحق ہیں یقیناً ان کو نذرانہ دینا عین سعادت ہے جو ان کے عقیدے پر ہیں. ان کی مزارات اور ان کے آستانوں کی دہلیزوں کو چومنا باعث برکت و افتخار ہے جو ان کے عقیدوں پر ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ وہ سمجھے ہو جو ان کے عقیدوں پر ہیں. تو میرے دوستو اس بات پر غور و فکر کرنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ہم ہیں کہاں اور بک رہے ہیں کس کی دکان پر ہیں. سمجھ رہے ہم ہیں کیا اور بک رہے کہاں پر ہیں؟ لوگ کہتے جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا, ہم یہی کر رہے ہیں. گھر پہ جب آگ لگتی ہے تو بندہ ہر ایک کا دروازہ ٹھوکتا ہے, بھاگو یہ آگ آ رہی ہے, ایک نہیں جلے گا سب جلے گا. اور سنیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کتاب مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا صدقہ میں عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے دن دیکھیے گا جو ان کے نظریوں پر ہوتے ہیں, ہوتے تھوڑے ہیں, خدا کی رحمتیں خود ان کے پاؤں میں آ رہی ہیں. یہ مقام ہوگا انہیں اہل حق کا. اب سنیے عقیدہ حضرت مخدوم سمنانی کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اس عقیدے کو 7 فصلوں پر بانٹا ہے, 7 فصلوں پر میں نے بانٹا ہے. کہنے لگے جی صنف اول اہل سنت و جماعت کے مذہب یعنی ایمان، اسلام، توحید، مذاہب شریعت کے اعتقاد اور مشتہدوں کے اجتہاد کا بیان۔ اب مقدمے سمجھانے شروع ہوتے ہیں۔ فرما حضرت عبداللہ ابن، میں پڑھ کے ختم کر رہا ہوں درس، غور سے سنو، عقیدہ دیکھو۔ کہتے پیر اختلافی بات نہیں کرتے، میں نے کہا پیر اختلافی بات کرتے ہیں، بغض کی بات نہیں کرتے۔ بغض اور ہے، اختلاف اور ہے، بغض اور ہے، اختلاف اور ہے۔ اہل اللہ اختلافی بات کرتے ہیں، بغض نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے۔ اب سنیے، فرما حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ اہل سنت و جماعت 10 امور کے معتقد ہیں، ان کے عقیدے 10 چیزوں پر ہیں۔ سنی کون ہے؟ یہ 10 چیزیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، مخدوم سمنانی کہہ رہا ہے، یہ میں سیدنا مخدوم سمنانی کا لطائف، لطائف 33 لطائف پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فرمایا کہ اول، دونوں پیروں، کیا لکھا؟ بولو نا یار، دونوں پیروں یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی افضلیت کا قائل ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مخدوم سمنانی، مخدوم سمنانی، لطائف اشرفیہ، لطائف اشرفیہ۔ یہ دیکھیں، لوگ کہہ رہے ہیں اپنی تقریب پر نعرہ لگا رہے ہو، میں نے کہا نہیں، ان کی تقریب پر نعرہ لگا رہا ہوں۔ سنیے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، مخدوم سمنانی لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ اہل سنت و جماعت 10 چیزوں کو مانے گا۔ پہلی چیز، اول، دونوں پیروں یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی افضلیت کے قائل ہیں، بولو سبحان اللہ۔ دوم، دونوں دامادوں حضرت عثمان غنی، حضرت علی کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو یہ نہیں کرتا وہ حضرت مخدوم سمنانی کے نزدیک ٹھیک ہے؟ تو دو کر دیا نا انہوں نے، یہ اتنی سی شام سے تو 50 درہم کی مل جاتی، دبئی میں ملتی ہے ٹوپی، 50 درہم کی ملتی، اور 10 درہم کا پٹا خریدنا پڑتا اس کو باندھنے کے لیے، 60 درہم میں بندہ شیخ الاسلام ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں میری بات، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں، تو یہ دو کس نے کیا؟ حضرت مخدوم سمنانی نے۔ میری بات، مجھے ضرور گالی دیجئے، مجھے حرج نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ ان گالیوں کو مٹانا نہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دین کے دفاع کے لیے میری ماں کا تو نام آیا، میری بیٹی کا نام آیا، میری بہن کا نام آیا، ہمیں کوئی حرج نہیں ہوتا، شیخ الاسلام سے کوئی حرج نہیں ہوتا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ماں باپ تن من دھن سب مدنی آقا پر قربان ہے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ جنہیں رسول کے لیے ماں کی گالی پڑ رہی ہے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں جن کو رسول کی محبت کے لیے، ان سواد اعظم، ان ولیوں کی محبت کے لیے ہمیں بہن کی گالیاں پڑ رہی ہیں۔ ہاں، تم اس کو گالیاں سمجھتے ہو، یہ ہمارے لیے ترقی درجات ہیں، یہ بزرگ ان سے اجر لیں گے، ہم ان کے پاس جائیں گے میدان محشر، اور یہ ابھی بھی دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی دیتے ہیں، روزانہ دیتے ہیں، گالیاں ان کی وجہ سے کھائی ہم نے، ان کی وجہ سے کھائی، یہ کسی کا احسان نہیں چھوڑتے، یہ کسی کا احسان، بولیے، کسی کا احسان۔ اب سنیے، حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ سنی وہ ہے، اول، دونوں پیروں یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی افضلیت کے قائل ہیں، دونوں دامادوں یعنی عثمان غنی اور مولا علی کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں، دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور کعبہ شریف کے محترم خیال کرتے ہیں۔ پرویزی نکل گیا، پرویزی بولو، پرویزی نکل گیا، سر سید نکل گیا، وہ بیت المقدس کو قبلہ مانتا ہی نہیں ہے، پرویزی مانتا ہی نہیں، قندرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، جو قرآن نے کہا کہ حبیب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سیقول میں جو ہے سورہ بقرہ میں، آپ پھیر دیجیے اپنا منہ، جس کو آپ چاہتے ہیں ہم قبلہ بنا دیں گے۔ پرویز نے ڈنگے مار کر اپنی کتاب میں، غلام پرویز کو میں پڑھ رہا تھا، اس نے اس آیت پر قبلہ اول کا انکار کرتے ہیں، وہ اس نے کہا کوئی تحویل قبلہ نہیں ہوا، اس نے کہا دیکھو امام، اب جہاں تحویل قبلہ ہو رہا ہے نا، مسجد قبلتین آپ نے دیکھی ہے، اللہ بار بار دکھائے، اس میں چہرے اور پشت کا فرق ہے. مثال کے طور پر یہاں پر کعبہ ہے تو بالکل پیٹھ پر بیت المقدس ہے. اگر امام ادھر ہو اور منہ پھیریں گے تو جماعت آگے ہو جائے گی, امام پیچھے ہو جائے گا, یہی ہوگا نا. اس کو اس نے بنیاد بنایا. اس نے کہا تحویل قبلہ تو سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے کہ حضور نے اگر منہ پھیرا ہوگا تو مقتدی آگے ہو گئے, مقتدی آگے ہو گئے اور حضور پیچھے. سمجھ رہے ہیں, نقشہ سمجھ رہے ہیں ذہن میں, کیونکہ قبلہ تو پیٹھ کی طرف تھا نا. تو اب حضور کو رب نے فرمایا کہ آپ منہ پھیر دیجئے, تو حضور نے اگر منہ پھیرا ہوگا تو سرکار نے منہ پھیرا تو صحابہ نے منہ پھیرا تو سرکار کا چہرہ صحابہ کی پیٹھ پر ہو گیا اور صحابہ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو گیا تو وہ تو آگے ہو گئے. میں نے کہا دجال, یہ تو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار چلتے ہوئے آئے اور آگے کھڑے ہوئے, یہ تو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, یہ تو عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جھوٹ بولتے ہو, یہ تو عام کتابوں میں لکھا, باقاعدہ صفحہ دوبارہ بنی اور وہ سب نماز تھا. بولو بولو سبحان اللہ, وہ سب نماز تھا, وہ چلنا بھی نماز تھا, وہ دوبارہ صفوں کی سیٹنگ, وہ نماز نہیں ٹوٹی, وہ نماز ہی تھی. ایک رکعت ادھر ہوئی تو ایک رکعت ادھر ہوئی, سمجھ رہے. تو یہ آپ دیکھیں مخدوم سمنانی فرما دے دونوں قبلوں کا خیال اور ادب کرنے والا ہوں, چاروں موزے پر مسے کو جائز مانتا ہوں. چمڑے کا موزہ ہوتا ہے نا, تو سفر و حضر میں اس پر مسح کیا جاتا ہے, وہ ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر ہے. شیعہ اس کا انکار کرتا ہے. کس کا؟ شیعہ اس کا انکار کرتا ہے. کوفے میں شیعہ بہت تھے, تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی کوفے میں رہے, تو امام اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ سنی کون؟ فرما سنی وہ جو شیخین سے محبت کرے, شیخین کو فضیلت دے, اور ختمین جو داماد ہیں ان سے محبت کرے, اور موزے پر مسے کو جائز کہے, اور حوض پر وضو کو جائز کہے, وہ سنی ہے. اب حوض کا کیا تعلق عقیدے سے؟ بھائی ایک بندہ حوض پر نہیں وضو کر رہا, نلکے پر کر رہا ہے, تو اس کا عقیدے سے کیا تعلق؟ ایک بندہ موزے پر مسا نہیں کر رہا, پاؤں دھو رہا ہے, تو امام صاحب کہتے ہیں عقیدے سے کی بات نہیں, اس کا عقیدے سے تعلق ہے. یہ مسئلہ بظاہر عمل اور فروع ہے, لیکن اس کا انکار جو کر رہا ہے وہ رافضی کر رہا ہے, اور اس کے مقابلے پر 70 سے زیادہ صحابہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں. تو لہذا اب اہل سنت وہ ہوگا کہ جو جس طرح شیخین کو مانے گا, رب کو مانے گا, اسی طرح موزے پر مسیح کو بھی مانے گا. سمجھا؟ اسی طرح لوگ کہتے ہیں چراغا کیا ہے, میں نے کہا یہ سنی ہونے کی علامت ہے. میں نے کہا اس دور میں سنیت کی تعریف اور بڑھ گئی, کہ سنی وہ جو شیخین کو فضیلت دے, ختنین سے محبت کرے, موزے پر مسیح کو جائز کہے, حوض کے پانی سے وضو کو جائز کہے, اور میلاد کے چراغے کو درست سمجھے. ملاپ کے چراغے کو درست سمجھے. کوئی کہنے کا ملاپ کے چراغے کا کیا تعلق؟ تو میں نے کہا موزے کا کیا تعلق؟ کہنے کا جی ملاپ کے چراغے کا کیا تعلق؟ تو میں نے کہا حوض کے پانی کا کیا تعلق؟ وہ کہتے شیعہ منع کرتے تھے. میں نے کہا یہ وہ بھی چلتے ہیں. سمجھ رہے بات آپ؟ کہ اتنا چراغا کر دیا یہ تو اسراف ہے. میں نے کہا آپ نے بھی تو جبے کے اوپر شیروانی پہن لی, یہ بھی تو اسراف ہے نا. خالی جبہ پہن کے نہیں بات ہو سکتی, خوبصورت کرتا پہنا اس پر شیروانی پہن لی آپ نے, 500 روپے کی تقریر تم نہیں کرتے, اگلا 10,000 کا لفافہ تمہارے جیب میں ڈالتا ہے, تو یہ 9,500 بھی تو شراب دینا. یہ کسی بچی کی شادی ہو سکتی تھی مدرسے میں, 6 مہینے کے قاری صاحب کی تنخواہ بن سکتی تھی, لیکن وہ 10,000-20,000 کا لفافہ آیا تو 500 روپے کی تقریر نہیں, ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے گئے, 500 روپے کی تقریر نہیں, 20,000 کا لفافہ لے لیا. تو میں نے کہا 19,500 تو ضائع ہی ہوئے نا تم پر, یہ شراب علماء کی خدمت ہے. میں نے کہا چراغا ذکر مصطفیٰ کی خدمت ہے. اب سنیے شیخ سمنانی فرماتے ہیں ایک اور عقیدہ, جنت اور دوزخ کے حقیقی ہونے کا قائل ہو, یہ اہل سنت کے عقیدے. امام سال, اچھا پھر آگے شاہ فرماتے ہیں نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ کی طرف سے جانے, بندہ فرمان بردار ہے یا خطا کار, دونوں کے جنازے میں شریک ہو. یہ معتزلہ کا رد ہو رہا ہے. نماز اور زکات کی ادائیگی فرض سمجھے, ظالم ہو یا عادل دونوں امیروں کی اطاعت کرے. یعنی جس کی امارت جم گئی اور لوگوں نے اس کو خلیفہ کہہ دیا تو حضور نے فرمایا چاہے کالا حبشی ہو اطاعت کرو گے. فرمائیے اہل سنت ہیں, حضرت امام المسلمین نے فقہ اکبر میں تحریر کیا کہ توحید معرفت ایمان اور اسلام ان 4 باتوں کو تسلیم کرنا مومن ہونے کی نشانی ہے. البتہ وہ 72 فرقے جو باطل ہیں دراصل 6 ہیں. تفصیل نمبر 1 رافضی، نمبر 1 شیخ الاسلام کے یار، شیخ الاسلام کے بولو نا، شیخ الاسلام کے یار. یہ مخدوم پاک نے اٹھا کر پھینکا، ادھر مخدوم پاک نے اٹھا کر پھینکا ہو، یہ ہیں شیخ الاسلام. صراط الذین انعمت علیہم والے شیخ یہ ہیں. اب میں صرف بات کرتا ہوں، یہاں پر سنیے کہ اس کا جواب ضرور دینا، اور اس کا جواب تم نے نہیں دیا کہ تم نے کہا سنی اور شیعہ کو جو الگ کرے میں اس کو الگ کر دوں گا. تم خود مناجیوں فتویٰ دے دو، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے یا یہ کفر ہے. ایک بات کرو، تمہیں چاہیے تھا تم رجوع کرتے، خاموش بیٹھتے، لیکن تم خاموش نہیں بیٹھے تو ہم ایک قدم اور آگے بڑھا کر آئیں گے پھر، کیونکہ تم نے اس کفر کو ثابت کیا اور ایمان کو واضح کریں گے. اب ہم تم نے اپنا کام بھی چھوڑا، تم بدی کا کام بھی چھوڑ رہے، تم خیر کا کام کیسے چھوڑیں گے؟ ہم بزرگوں کا عقیدہ جو بتا رہے ہیں اس کی وجہ یہ. سنیے، فرمایا کہ البتہ وہ 72 فرقے جو باطل ہیں دراصل وہ 6 ہیں، باقی ان کی شاخیں ہیں. فرمایا رافضی 1، خارجی 2، قدریہ 3، جبریہ 5، جہمیہ 6، اور مرجیہ، یہ مرجیہ چھٹا. یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان میں سے ہر فرقے، ہر ایک کے 12 فرقے ہیں. نظر دیکھیں مخدوم پاک کی، یہ آستانے میں ہی ہوتے تھے، لیکن دیکھا ہر احوال کا علم ہے. اللہ اس سے مشائق پھر ہمیں عطا فرمایا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں مخدوم صاحب فرماتے ہیں یہ 6 ہیں اصل فرقے، ان میں ہر ایک کے 12 فرقے ہیں. اسی طرح 6 کو 12 سے ضرب دیں تو 72 ہوتے ہیں. دیکھیں ضرب بھی دیا آپ نے، سبحان اللہ. مخدوم عالم کے سال سلام، ان کو نہیں ضرورت تمہاری، تم خود بخشے جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. فرمایا 6 کو 12 سے ضرب دیں تو بنے 72، جیسا کہ بیان آئے گا انشاءاللہ. اور صنف اول دوم کیا لکھا، رافضیوں کے فرقوں کی تفصیل. یہاں سے بحث کو شروع کیا، یہ آپ دیکھیں رافضیوں کے سلسلوں کی تفصیل، رافضیوں کے سلسلوں کی تفصیل. شیخ الاسلام تمہارے یاروں کو رگڑ دیا مخدوم پاک نے، تمہارے ووٹروں کو رگڑ دیا، جس کو تو ملانا چاہ رہا تھا انہوں نے رگڑ کر دیا. تو خدا ہمیں تیرے پلید قدم سے بچائے اور ان کے پاک قدموں پر چلائے. اللہ ہمیں ان قادریوں کا، چشتیوں کا، سہروردیوں کا، نقشبندیوں کا وہ مبارک قدم ہمیں عطا فرمائے، ان کے نقوش عطا فرمائے. اور میں پھر عرض کروں اس مقدس کتاب میں جو اللہ کا نام ہے اس کی قسم اٹھا کر، یہ بات میں نے نفسانی خواہش، تنقید برائے تنقید، مباحثہ الجھاؤ ہرگز زندگی سے نہیں کی. مجھ سے یہ کرسی لے لیجئے، میں تقریر ہی نہیں کروں گا، مجھے ہٹا دیجئے اس مسجد سے، واللہ نہیں کروں گا تقریر. کہ مصلی رہے گا تو یہی بات کروں گا، مصلی رہے گا تو انہی کی بات کروں گا، مصلی رہے گا تو انہی کی بات کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں اہل حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اور سلسلہ چشتیہ کے فرد مطلق حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ ورداہ عنہ اور ان کے جد اعلیٰ سرکار غوث اعظم کا فیض ہمیں عطا فرمائے، ان کے مشائخ کا فیض اللہ ہمیں عطا فرمائے. اس پرفتن دور میں اللہ ہمیں ہماری عقلوں کو بالغ فرمائے، ہمیں شعور عطا فرمائے. اس کے نقصانات ہم جانتے ہیں، دنیا کا دورہ ہم کرتے ہیں باہر، اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ سی ہم نے خوشی میں کر دیا ہے نمبر بڑھانے کے لیے، یہ مصائب کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں ہمارے، جلسے باہر کینسل ہوتے ہیں، اسپانسر آتا ہے تو اس کو الجھایا جاتا ہے کہ نہیں بلاؤ. تو ایک تو یہ بھی ہوتا ہے، علاقوں میں ہوتا ہے، معاملات میں ہوتا ہے، لیکن یہ تو ہوگا، یہ تو بولو ہوگا. سچوں سے محبت کرو گے تو ہوگا، سچوں سے محبت کرو گے ہوگا. جنت کوئی نانی کا حلوہ ہے کیا ایسی کھا لو گے؟ ماں کی گالی سننی پڑے گی، بہن کی گالی سننی پڑے گی، ڈنڈے کھانے پڑیں گے، داڑھی تمہاری نوچی جائے گی، تمہاری ٹوپی اور دستار اٹھا کر پھینک دی جائے گی، تمہیں لاتوں سے مارا جائے گا، تمہارے منہ پر تھوکا جائے گا، تمہیں گالیاں دی جائیں گی، اور تم خوشی سے کہو گے فست رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہی امام محمد بن حنبل کے ساتھ ہوا، یہی امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہوا، یہی کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ ہوا، یہی امام احمد رضا کے ذکر کے ساتھ ہوا. ایک صدی تک ان کو الزام کا شکار بنایا گیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم بے نشان ہیں. ہو تو وہ جس کی کوئی عزت ہو. ہماری کوئی عزت نہیں, ہمارے مولا کی عزت ہے. میرے امام نے کہا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. شیخ الاسلام آپ بڑے نازک ہیں, آپ اپنی پرواہ کریں, آپ تو کنواری دلہن سے بھی زیادہ نازک ہیں, بہت چیختے ہیں پھر آپ. ہماری تو کوئی عزت نہیں. کہتا ہم کہہ رہے ہیں تمہاری کوئی عزت نہیں. ہم نے کہا ہماری کہاں عزت, عزت تو ہمارے آقاؤں کی ہے, عزت تو ہمارے آقاؤں کی ہے. ہم کون ہوتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں اپنے صاحب کو عزت دار, ہم تو ذلیل لوگ ہیں, انہوں نے قبول کر لیا ہے. تو میرے امام نے کہا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. شیخ الاسلام میرا نسب ہی تجھے زہر کرنے کے لیے کافی ہے. باپ کو تو ڈاکٹر بناتا ہے, میرے خاندان میں اولیاء گزرے ہیں, لیکن بات نسب کی نہیں کرتے ہم. ہم بے نشان ہیں, نشان والے یہ ہیں, یہ نشان والے. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے 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 نام ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑے ادب سے بیٹھے ہیں, ابھی سلسلہ اشرفیہ چشتیہ مخدوم سمنانی کا مبارک شجرہ پڑھا جائے گا. بڑے محبت کے ساتھ ان اسلاف کے ذکر کو سماعت فرمائیں.
فوج پڑتی تھی جناب آمنہ